من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كيرت أمان عائشة خالد مها أزر سادية صلاح الدين ياسمين بانو رزوانة كمر فريدة خان فوزي عزيز رئيس مصور عليا قريشي فاطمة محمدي نيجت سوال وحيدة غغرو عليا أختر نشاط كوسر نايلة كياني نازيا هانم فراناز سنا أفرين فرزانة سلوت شاهينة سوريا سبا فاطمة مقبول جبيريا داري أسرا فاطمة أميرة فاطمة أسماء فاطمة نميرا كدبيا ميرج فاطمة بوشا صديقي سارة آزاد غزالة رشيد أرشيا بولناس خان نصرت بيغم مريم طلال ثانية شهباز فيزا فرحان زوبيا رزوان أبيرا شراز فوزيا يعقوب شهناز سلطانة كيسرا چودري عروج فاطمة ماريا شبوفتا عائشة تسنيم زوبيا كوسر شاداب سبا أمبر عمر أزر سنوبر مسعود جي جي ابھی مجھے ایسے آپ لوگوں کے فرینڈس لیتے ہوئے بات یاد آ رہی تھی کیونکہ آج کل پاکستان مطلب اوور آل جو ہے ظاہر موسم چینج ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو فلو ہوگا یا کوئی بھی بیماری تو اس کے لیے اپنے آپ کو لازمن تھوڑا اس نیت سے بھی کرنا ہے اپنے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ہم قرآن کی کلاس لے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری قرآن کی کلاس مس نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ ضرور اس چیز کا اہتمام کریں اور اپنا مطلب آنے والے دنوں میں اپنے کپڑے وغیرہ سارے کیونکہ یہاں پہ یورپ وغیرہ میں تو ارینجمنٹ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں آپ جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں اپنی صحیح اپنا خیال رکھیں صرف اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی کلاس لینی ہے اور اس میں میرا کوئی جو ہے ایبسنٹ نہ لگے ٹھیک ہے اور سورہ طٰہٰ ہم لوگ ماشاءاللہ سوری سورہ الانبیاء کر رہے تھے بہت خوبصورت تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ایسے کرتے ہیں ابھی ہم سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس پہ ذرا زیادہ ڈسکس کر لیں گے اور انشاءاللہ آج اللہ سے دعا کریں کہ آج انشاءاللہ ہم گرامر کریں گے گرامر کل نہیں ہو سکی تو ہم آج آپ کو آپ سے پوچھ لیں گے کہ آپ بریک سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا بعد میں اس طریقے سے ہم لوگ رکھیں گے ٹھیک ہے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الانبیاء تفسیر اور ٹرانسلیشن انشاءاللہ تعالی آیا نمبر 30 سے 50 تک ہے 1 اور 54 منٹس کی ہے اور دعا کریں کہ حیر و فیر کے ساتھ ایک ہی سٹریچ میں ہم یہ پوری تفسیر سن لیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 165 آیت نمبر 30 سے 50 سورۃ الانبیاء لیسن نمبر 165 آیت نمبر 30 to 50 سورۃ الانبیاء
لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اولم
اولم
کیا بھلا نہیں
کیا بھلا نہیں
یر الذین کفروا
یر الذین کفروا
دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا
دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا
ان السماواتی
ان السماواتی
بے شک آسمان
بے شک آسمان
والارض
والارض
اور زمین
اور زمین
کانتا
کانتا
وہ دونوں تھے
وہ دونوں تھے
رتقا
رتقا
ملے ہوئے
ملے ہوئے
ففتقناہما
ففتقناہما
تو الگ الگ کر دیا ہم نے ان دونوں کو
تو الگ الگ کر دیا ہم نے ان دونوں کو
وجعلنا
وجعلنا
اور بنایا ہم نے
اور بنایا ہم نے
من الماء
من الماء
پانی سے
پانی سے
کل شیء
کل شیء
ہر چیز کو
ہر چیز کو
حی
حی
زندہ
زندہ
افلا یؤمنون
افلا یؤمنون
کیا بھلا نہیں وہ ایمان لائیں گے
کیا بھلا نہیں وہ ایمان لائیں گے
وجعلنا
وجعلنا
اور بنایا ہم نے
اور بنایا ہم نے
فی الارضی
فی الارضی
زمین میں
زمین میں
رواسیا
رواسیا
پہاڑوں کو
پہاڑوں کو
ان تمید بہم
ان تمید بہم
کہ ہل جائے گی ساتھ ان کے
کہ ہل جائے گی ساتھ ان کے
وجعلنا
وجعلنا
اور بنائے ہم نے
اور بنائے ہم نے
فیہا اس میں
فیہا اس میں
فجاجن
فجاجن
کشادہ
کشادہ
کھلے سبلن راستے
سبلن راستے
لعلہم تاکہ وہ
لعلہم تاکہ وہ
یہتدون
یہتدون
وہ ہدایت پائیں
وہ ہدایت پائیں
وجعلنا السماء
وجعلنا السماء
اور بنایا ہم نے آسمان کو
اور بنایا ہم نے آسمان کو
سقفاً ایک چھت
سقفاً ایک چھت
محفوظاً
محفوظاً
محفوظ
محفوظ
وہم اور وہ
وہم اور وہ
ان آیاتہا
ان آیاتہا
اس کی نشانیوں سے
اس کی نشانیوں سے
موریدون
موریدون
منہ موڑنے والے ہیں
منہ موڑنے والے ہیں
وہو الذی
وہو الذی
اور وہ ذات جس نے
اور وہ ذات جس نے
خلق اللیل
خلق اللیل
بنایا رات کو
بنایا رات کو
والنہارا
والنہارا
اور دن کو
اور دن کو
والشمس اور سورج کو
والشمس اور سورج کو
والقمر اور چاند کو
والقمر اور چاند کو
کل سب کے سب
کل سب کے سب
فی فلکی
فی فلکن
ایک آسمان میں
ایک آسمان میں
یا فلک میں یسبحون
یسبحون
تیر رہے ہیں
تیر رہے ہیں
وما جعلنا
وما جعلنا
اور نہیں بنایا ہم نے
اور نہیں بنایا ہم نے
لبشر کسی انسان کے لیے
لبشر کسی انسان کے لیے
من قبلک الخلد
من قبلک الخلد
آپ سے پہلے ہمیشگی کو
آپ سے پہلے ہمیشگی کو
اف ام متا
اف ام متا
یا پھر اگر تم فوت ہو گئے
کیا پھر اگر تم فوت ہو گئے
فہم الخالدون
فہم الخالدون
تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں
تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں
کل نفس ہر نفس
کل نفس ہر نفس
ذائقۃ الموت
چکھنے
والا ہے موت کو
چکھنے والا ہے موت کو
ونبلوکم اور ہم آزما رہے ہیں تم کو
ونبلوکم اور ہم آزما رہے ہیں تم کو
بالشری سات شر کے
بالشری سات شر کے
والخیری اور خیر کے
والخیری اور خیر کے
فتنہ آزمائش کرنا یا آزمانا
فتنہ آزمائش کرنا یا آزمانا
وإلینا اور ہماری طرف
وإلینا اور ہماری طرف
ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے
ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے
وإذا اور جب
وإذا اور جب
رآکا دیکھتے ہیں تجھ کو
رآکا دیکھتے ہیں تجھ کو
الذین کفروا
اللہ الَّذِينَ كَفَرُوا
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
اِن یتخذونکا
نہیں وہ بناتے تیرا اِلَّا حُزُوَا مَگر مَزَاق احاد الذی کیا یہ ہے وہ شخص یذکر جو ذکر کرتا ہے آلیہتکم تمہارے الہوں کا وہم حالانکہ وہ
بذکر الرحمانی
رحمان کے ذکر کے ساتھ ہم کافرون وہ انکاری ہیں خلق الانسان پیدا کیا گیا انسان من اجل جلد بازی سے سأریکم عنقریب میں دکھاؤں گا تم کو
آیاتی اپنی آیات
فلا تستعجلون پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے یہ جو نون کے نیچے زیر ہے یہ مجھ سے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متى هذا الوعد کب ہے یہ دھمکی یعنی قیامت کی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے لو یعلم الذین
اگر جانتے وہ لوگ
کفروا جنہوں نے کفر کیا حین جس وقت لا یکفونا نہ وہ روک سکیں گے نہ ہٹا سکیں گے عن وجوہہم النار اپنے چہروں سے آگ کو ولا عن ظہورہم اور نہ اپنی پشتوں سے ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے بل تأتیہم
بلکہ آئے گی ان کے پاس
بغتتن اچانک
فتبہتوہم
تو حیران کر دے گی ان کو فلا یستطیعون تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے ردہا اس کو لوٹانے کی ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے ولقد استہزیہ اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا بی رسولن کئی رسولوں کا من قبلی کا آپ سے پہلے
تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا منہم ان میں سے ما کانو بہی جو تھے وہ ساتھ اس کے یستہزئون مذاق اڑاتے
قل کہہ دیجئے من یکلؤکم کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری باللیلی رات کو والنہاری اور دن کو من الرحمانی رحمان سے بلہم بلکہ وہ عن ذکری ربیہم اپنے رب کے ذکر سے
معرضون
منہ پھیرنے والے ہیں
معرضون منہ پھیرنے والے ہیں.
ام لہم یا ان کے لیے,
ام لہم یا ان کے لیے,
آلیہتن کچھ الہ ہیں,
آلیہتن کچھ الہ ہیں,
تم نعوہم جو روک رہے ہیں ان کو,
تم نعوہم جو روک رہے ہیں ان کو,
من دونینا ہمارے مقابلے میں,
من دونینا ہمارے مقابلے میں,
لا یستطیعون
لا یستطیعون
نہیں وہ استطاعت رکھتے,
نہیں وہ استطاعت رکھتے,
نصر انفسہم
نصر انفسہم
اپنے نفسوں کی مدد کی,
اپنے نفسوں کی مدد کی,
ولا ہم اور نہ وہ,
ولا ہم اور نہ وہ,
منا ہماری طرف سے,
منا ہماری طرف سے,
یصحبون
یصحبون
حمایت دیے جائیں گے,
حمایت دیے جائیں گے,
بل بلکہ,
بل بلکہ,
متعنا
متعنا
فائدہ دیا ہم نے,
فائدہ دیا ہم نے,
ہاؤلائی
ہاؤلائی
ان لوگوں کو,
ان لوگوں کو,
وآباءہم
وآباءہم
اور ان کے آبا و اجداد کو,
اور ان کے آبا و اجداد کو,
حتی یہاں تک کہ,
حتی یہاں تک کہ,
طولا لمبی ہو گئی,
طولا لمبی ہو گئی,
علیہم العمر ان پر عمر,
علیہم العمر ان پر عمر,
افلا یرونا
افلا یرونا
کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے,
کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے,
انا کہ بے شک ہم,
انا کہ بے شک ہم,
نتل اردا
نتل اردا
ہم لا رہے ہیں زمین کو,
ہم لا رہے ہیں زمین کو,
نن قصوحا
نن قصوحا
ہم گھٹا رہے ہیں اس کو,
ہم گھٹا رہے ہیں اس کو,
من اطرافیہا
من اطرافیہا
اس کے کناروں سے,
اس کے کناروں سے,
افہم الغالبون
افہم الغالبون
کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں,
کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں,
قل کہہ دیجئے,
قل کہہ دیجئے,
انما بے شک,
انما بے شک,
انذرکم میں خبردار کرتا ہوں تم کو,
انذرکم میں خبردار کرتا ہوں تم کو,
بالوحی وحی کی بنا پر,
بالوحی وحی کی بنا پر,
ولا یسمع الصم
ولا یسمع الصم
اور نہیں سنا کرتے بہرے,
اور نہیں سنا کرتے بہرے,
الدعاء پکار کو,
الدعاء پکار کو,
اذا ما ينذرون
اذا ما ينذرون
جب وہ خبردار کیے جاتے ہیں,
جب وہ خبردار کیے جاتے ہیں,
ولئن مسوتهم اور البتہ اگر چھو جائے ان کو,
ولئن مسوتهم اور البتہ اگر چھو جائے ان کو,
نفختن
نفختن
ایک جھونکا,
ایک جھونکا,
من عذاب ربک
من عذاب ربک
تیرے رب کے عذاب سے,
تیرے رب کے عذاب سے,
لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے,
لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے,
یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر,
یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر,
انا کنا ظالمین
انا کنا ظالمین
بے شک تھے ہم ظالم,
بے شک تھے ہم ظالم,
وندع الموازین
وندع الموازین
اور ہم رکھ دیں گے پلڑوں کو,
اور ہم رکھ دیں گے پلڑوں کو,
القسط انصاف والے,
القسط انصاف والے,
لیوم القیامہ قیامت کے دن,
لیوم القیامت قیامت کے دن,
فلا تظلمو تو نہ ظلم کیا جائے گا,
فلا تظلمو تو نہ ظلم کیا جائے گا,
نفس شیئا
نفس شیئا
کسی شخص پر کچھ بھی,
کسی شخص پر کچھ بھی,
وان کانا اور اگرچہ ہو,
وان کانا اور اگرچہ ہو,
مثقال حبت
مثقال حبت
ایک دانے کے برابر,
ایک دانے کے برابر,
من خردل رائی کے,
من خردل رائی کے,
اتینا بها ہم لے آئیں گے اس کو,
اتینا بها ہم لے آئیں گے اس کو,
وکفا بنا حاسبین
وکفا بنا حاسبین
اور کافی ہیں ہم حساب لگانے والے,
اور کافی ہیں ہم حساب لگانے والے.
ولقد اور البتہ تحقیق,
ولقد اور البتہ تحقیق, آتینا دی ہم نے
موسیٰ علیہ السلام کو,
موسیٰ علیہ السلام کو,
وہارونا اور ہارون علیہ السلام کو, الفرقان وضیاء اور روشنی,
وذکر للمتقین,
اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے,
الذین یخشونا,
وہ لوگ جو ڈرتے ہیں, ربہم بالغیب, اپنے رب سے غائبانہ طور پر, وہ من الساعتی اور وہ قیامت سے, مشفقون ڈرنے والے ہیں, وہذا اور یہ ہے, ذکر مبارکن, ذکر بابرکت,
انزلناہو نازل کیا ہم نے اس کو,
افا انتم کیا بھلا تم, لہو منکرون, اس سے انکار کرنے والے ہو. بس جی, تلاوت سنیں گے.
اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون
تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 سے اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فتفقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں گڈ مٹ تھے پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خلاقی پر ایمان نہیں لاتے یہاں سے سبق کا آغاز ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت الانبیاء مکی دور کی سورت ہے جس میں مختلف طریقے سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا تھا اور مظاہر کائنات پہ تدبر کی دعوت دی جا رہی تھی اسی میں سے اب ایک چیز آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں فرمایا اولم یرا کیا نہیں دیکھا انداز ہے متوجہ کرنے کا توجہ دلانے والا انداز ہے کیا نہیں دیکھا کیا غور نہیں کیا اس پہ کس نے الذین کفروا ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں یہاں دیکھیے گا کہ لفظ کفرو آیا ہے مشرکون نہیں آیا بیکاز کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے ایتھیسٹ اگنسٹک یا دہریا قسم کے لوگ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ تو بطور خاص اس سے مراد ہیں ہی اور یہ جو دیکھنا ہے اس سے مراد رویت عینی نہیں ہے بلکہ رویت قلبی ہے دل سے یعنی آنکھوں سے تو ہر ایک دیکھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس دنیا میں چلے پھرے اور آسمان کو نہ دیکھے زمین کو نہ دیکھے بلکہ اس سے مراد ہے غور و فکر کرنا، کیا انہوں نے نہیں جانا، کیا ان السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین، کانتا دونوں تھے، کانتا کانت سے تثنیہ کا صیغہ ہے اور مؤنث کے لیے کانت ہے، کانا سے کانت اور کانت سے کانتا تثنیہ اس کا، یہ دونوں ہیں، کانتان تھا اصل میں لفظ، نون گر گیا، تھے دونوں رتقہ آپس میں ملے ہوئے، رت کا لفظ ہے یہاں، پھر اس کے آگے اگلا لفظ دیکھیے، تھوڑا پڑھنے میں مشکل لگے گا آپ کو، لیکن پہلے تھے رت، پھر کیا کیا، ففتق نہ ہما، تو ہم نے جدا کر دیا ان کو، دو لفظ ہیں یہاں رتق اور فتق، ملتے جلتے لفظ ہیں، صرف ایک لفظ کے فرق سے معنی بالکل فرق ہو گیا، رتق کہتے ہیں دو چیزوں یا کئی چیزوں کا مل کر جڑنا، چسپاں ہو جانا، جیسے کہتے ہیں نا متلاصق، چپکا ہوا، دو چیزیں اگر آپس میں جڑی ہوتی ہیں تو وہ فیلنگ آتی ہیں، اور اس کے معنی بند کرنے کے بھی ہوتے ہیں، جبکہ فتق اس کا اپوزٹ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایسی ملی جلی اور جڑی ہوئی چیزوں کو الگ کر دینا، کھول دینے کے معنوں میں، تو گویا کی سائز سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں پہلے ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے یا اس سے کیا مراد لی گئی ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں اور سائنس نے بھی اس بارے میں کچھ ایسی چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا، جیسے بگ بینگ تھیوری، آپ نے نام سنا ہوگا، کہ جس کے مطابق یہ زمین، یہ دنیا، یہ کائنات پہلے ایک ماس تھی، بالکل ایک جیسے کہہ لیجئے کہ مٹی کا گولا، پھر اس کے بعد یہ الگ ہوا اور پھر زمین زمین بن گئی، آسمان آسمان بن گئے، واللہ عالم، لیکن ہمیں تو اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات جو بنی ہے ایک پورے منصوبے کے ساتھ بنی ہے، کوئی بائی چانس نہیں، کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ بس سوچا کچھ تھا اور بن کچھ اور گیا، اور اتفاق سے، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ چیزیں رکھی کہ جی ایک دم مادہ ٹھنڈا ہوا، پھر کچھ پہاڑ بن گئے، کچھ گیسز بن گئیں، کچھ دس اینڈ دیٹ، یہ خود کو تسلیاں دینے والی بات ہے، دنیا کی کوئی ایک چھوٹی سی چیز خود نہیں بنتی، تو اتنی بڑی کائنات خود کیسے بن جائے گی، اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیونکہ اس کی دلیل آگے آ رہی ہے، یہ آیت پوری ہوگی اگلی آیت کے ساتھ، پھر ہم ان تینوں کو جمع کر کے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو دیکھیں گے، فرمائے وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی، یہ دوسری قابل توجہ بات ہے اس آیت میں، کہ پانی سے ہر چیز کی تخلیق کی، اس کا کیا مطلب ہے، پہلی بات یہ کہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، اس کی زندگی کا سبب پانی ہی ہوتا ہے، مثلا نباتات، حیوانات وغیرہ، اور ایسی تمام چیزیں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، ایک تو یہ مطلب ہوا، دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، یعنی کائنات کی ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی، جیسے کہ آگے آپ پڑھیں گے جا کے، واللہ خلق کل دابۃ مما، اور اللہ تعالی نے پانی سے پیدا کیا ہر چلنے والے کو، ہر چیز کو اللہ تعالی نے پانی سے پیدا کیا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کائنات کی ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو اس سے کیا مطلب ہے کہ جب تک کسی چیز میں پانی رہتا ہے وہ چیز زندہ رہتی ہے، پہلے کا تو یہ مطلب تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی پیدائش میں پانی کا گہرا دخل ہوتا ہے، پانی کے ساتھ ہر چیز بنی ہے، پہلا جو معنی تھا اس کے اندر بننے کے بعد اس میں پانی رہنے کی بات تھی، لیکن اگر اس دوسرے معنی کو دیکھیں تو اس سے مراد کیا بنتا ہے کہ ابتدا ہی پانی کے ساتھ ہوئی، یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے، پھر آگے دیکھیے، بس آپ دیکھیے کہ انسان اب بنا تو مٹی سے ہے نا، لیکن مٹی کو گوندنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی، اور آج کے انسان کو دیکھ لیجئے تو ہر انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور نطفہ مٹی سے آتا ہے، مٹی سے پھر ایک پورا سرکل چلتا ہے نا، ٹھیک ہے، ایک تیسرا مطلب بھی ہے، کیا کہ تمام موجودات میں پانی کا عنصر شامل ہوتا ہے. صحیح روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب صرف پانی ہی پانی تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا. پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں تھی. پھر ہر طرح کی تخلیق کا آغاز پانی سے ہوا، حتیٰ کہ جمادات میں بھی پانی کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اور اگر اس سے پانی کو ختم کر دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. تین معنی ہم نے دیکھے. پہلا معنی ہم نے کیا دیکھا؟ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی. دوسری بتائی گئی کہ براہ راست تو پانی نہیں لیکن ایز اے سائڈ مٹیریل یوز ہوا، جیسا کہ انسان کی پیدائش میں. اور تیسری چیز بتائی گئی کہ جب دنیا بنی تھی تو ابتدا میں پانی تھا اور اسی پانی کی بیس پہ ہر چیز بنی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک سمپل معنی بھی ہو سکتا ہے. زمین پر بارش ہوتی ہے، چشموں کا پانی ہے، اسی سے سبزہ اگتا ہے، اسی سبزے کو کھاتے ہیں تو مخلوقات زندہ رہتی ہیں. انسان اگر خوراک کھاتا ہے تو اسی سے نطفہ بنتا ہے، اس میں بھی پانی موجود ہوتا ہے. تو واللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتی ہے بات کہ فرشتے بھی پانی سے بنے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر دن اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور اس میں سے 70,000 پانی کے قطرے نکلتے ہیں، اور ہر قطرہ بعد میں فرشتے کی صورت میں ڈھل جاتا ہے. افلا یومنون، کیا پھر تم ایمان نہیں لاتے؟ تم نہیں جانتے وہ کیسا رب ہے، کیسے پیارے پیارے کمالات دکھا رہا ہے؟ تمہیں کیوں یقین نہیں آتا؟ تم اس مالک کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی خلاقیت کو دیکھو، اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا، تمہیں اتنی نعمتیں دیں، تم اس کو ہی نہیں مانتے، یا اس کو نہیں مانتے یا اس کی بات کو نہیں مانتے. تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم اس کائنات پہ جتنا غور کرو گے تمہارا سر جھکتا جائے گا، تمہاری عقل چھوٹی پڑے گی، اور تم اپنے رب کی اس کائنات پہ تدبر کر کے اس رب تک پہنچ جاؤ گے. جس طرح اللہ کا یہ کلام ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دیتا ہے، اسی طرح اس کائنات میں تدبر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے. اسی کا نام سائنس ہے. لیکن اگر سائنس کو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس کے تناظر میں سمجھے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو ہر سائنٹسٹ جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ بن جائے. کتنی کائنات کے اندر آپ دیکھیے بڑی بڑی چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں. آسمانوں پہ تو غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ کبھی آپ غور کریں. ایسی میں کیفیت ایک محسوس کر رہی تھی کہ آسمان دیکھا تو میں نے سوچا اتنا بڑا آسمان ہے. پھر میں نے تصور میں اپنے آپ کو کسی دوسرے شہر میں محسوس کیا، پھر دوسرے ملک میں، تیسرے میں. آپ دیکھیں کہ آپ جہاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اگر آپ وہاں اپنے آسمان کو دیکھیں، پھر آپ دوسرے کناروں پہ اپنے ملکوں میں دیکھیے، وہاں بھی یہی آسمان ہے. پھر دنیا کا کوئی تیسرا کونا، جہاں تک ابھی تک آپ گھومے ہیں، سوچیے ذرا، ایک پورا سائیکل بنائے اپنی مائنڈ میں، اور پھر سوچیں کہ ساری دنیا کے اوپر ایک ہی چھت ہے اور اس چھت پہ میرا مالک ہے. اتنی بڑی چھت بنائی، یقین کریں کہ میرے زبان سے بھی ساختہ نکل گیا، اللہ تو کتنا بڑا ہے، اللہ ہم تجھے نہیں مانتے، تیرا حکم نہیں مانتے، تجھے ڈینائی کرتے ہیں، تیرے حکم کی بات ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. خود بخود سر جھک جائیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اور انسان اپنے آپ کو مکھی کی نوک پہ لگا ہوا ایک چھوٹا سا ذرہ اس سے بھی چھوٹا سمجھے گا. اصل میں تو توحید سکھائی جا رہی ہے. وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچ کولے نہ کھائے، ہلنے نہ لگے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، پھر ایسے ہی نہیں کیا کہ صرف پہاڑ ہی بنا دیے، بیچ میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ لوگوں کو راستے معلوم ہو، لعلہم یہتدون، راستے بھی رہیں، اس مالک کو پتا ہے میرے بندے کو کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا کے انسان کو یہاں بسایا، زمین، پہاڑ. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلتی رہتی. آپ دیکھیے کہ آج گلوب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو گول دکھتا ہے نا، اور آج یہ نظریہ بھی عام ہے کہ زمین گول ہے، فٹ بال ہے. آپ ایک سوچ لیں چیز، اب آپ ایک فٹ بال کو کہیں ٹھہرانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اگر سیدھا پڑا ہوا بغیر حرکت کے تو وہ ٹھہرا رہے، لیکن آپ جس چیز کے اوپر فٹ بال کو رکھتے ہیں اس کو نیچے سے ہلانا شروع کریں. زمین ہل رہی ہے نا ایکسل کے گرد, دو تین گردشیں چل رہی ہیں ہمارے ارد گرد, ہمیں پتہ چلتا ہے. اس وقت محسوس کریں ذرا, آپ کو لگ رہا ہے آپ کی زمین ہل رہی ہے؟ ختم نہیں. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آپ کو ہچکولے لگتے ہیں, آپ کو فیلنگ آتی ہیں, تو کیا اس بہت بڑے ایک جہاز پہ ہم سب نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیسے یہ چیز ہمیں ہلائے ہوئے؟ آپ فٹ بال لیں اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھنا چاہیں, دیکھیے پلیٹ کدھر جاتی ہے, ادھر لڑکے گی ادھر لڑکے گی. یہ زمین بھی لڑکتی, اللہ نے اس کو پہاڑوں کی میخوں سے گاڑا ہوا ہے. یہ پہاڑ جتنے اوپر دکھتے ہیں نا اتنے اندر ہیں, جیسے نیل کا کچھ حصہ باہر اور کچھ اندر ہوتا ہے. ورنہ تو ہم ادھر جاتے کھانا پکنے کے لیے رکھتے اور وہ لڑک جاتا اور پتیلی پوری کی پوری الٹ کے پڑ جاتی وہاں. قدم کہیں رکھتے گرتے کہاں. اس مالک کو کتنا خیال ہے بندے کا, اس نے اتنی خوبصورت دنیا بنا دی اور اس کے باوجود بھی وما قدر اللہ حق کا قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. آج بھی اگر آپ کی قدر آ جائے نا تو کبھی نافرمانیاں کرنے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. یہ نافرمانیاں کب ہوتی ہیں؟ جب اس کی قدر نہیں ہے. وجعلنا سوزا, اور ہم نے آسمان کو ایک مضبوط چھت بنایا, محفوظ چھت بنایا. وہم آیاتہا موردون, پھر بھی لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. اتنا کچھ ہم نے کر دیا, اس کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کیسے پہاڑ رکھے, کیسے یہاں سے راستے بنا دیے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں, اپنی معاش کے فائدہ کی چیزوں پہ پہنچیں, اپنے رب کا قرب پائیں, لیکن لوگ ہیں کہ ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے. آسمان کو دیکھ لو تو محفوظ چھت ہے, کیسے خیمے کی طرح اور کبے کی طرح ہمارے سر پہ محفوظ ہے, کون ہے جس کو روک رہا ہے؟ اگر آسمان زمین پہ گر جائیں, ساری زمین کا نظام تہ و بالا ہو جائے. سورہ ہجر آیت 17 میں بھی آتا ہے, وحفظناہ من کل شیطان الرجیم, اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے. ہماری چھتیں کتنے سال رہ سکتی ہیں؟ مضبوط سے مضبوط چھت کتنے سال رہتی ہے؟ ہر ایک دیکھ سکتا ہے. اور اللہ کی بنی ہوئی چھت سینکڑوں سال ہو گئے اسی طرح ہے, محفوظ ہے نا. اور سورت الملک میں بھی تو یہی کہا نا, فرج البصر کروتین ینقلب الیک البصر خاسیا وہو حسیر, دوبارہ نظر ڈال لو تمہاری نظر تھک کے واپس آ جائے گی, لیکن ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت, تم رحمان کی اس بناوٹ میں کوئی شگاف, کوئی جھول, کوئی کمی نہیں پاؤ گے. اتنی محفوظ, اتنی خوبصورت چھت اس نے بنا دی, توجہ نہیں کرتے, غور نہیں کرتے. کوئی ہے جو اس کو پیدا کر رہا ہے, کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے, پھر بھی نشانیاں مانگتے ہو, پھر بھی کہتے ہو کوئی معجزہ دکھاؤ, پھر بھی کہتے ہو یہ نہیں تو وہ نہیں. تمہارے اندر سمجھ ہے ہی نہیں, ورنہ تمہاری زبانوں پہ یہ مطالبے کبھی نہ آتے. اس کی تو اور بھی کارستانیاں ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, وہی تو ہے جس نے رات اور دن, سورج اور چاند کو پیدا کیا, یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ سب کچھ مداروں میں تیر رہے ہیں. بڑی بڑی کائنات کی چیزیں ہیں, رات کا دن میں بدلنا, دن کا رات میں بدلنا, سورج چاند اور سب کچھ کتنے سیٹ سسٹم سے چل رہا ہے. رات آرام کے لیے, دن معاش کے لیے, سورج روشنی کے لیے, چاند رات کی ٹھنڈک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حساب بنا دیا تاکہ تم سارے حساب, کیسے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, رات کا دن, سالوں کا, مہینوں کا حساب ہوتا ہے. اگر یہ حساب ہی نہ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ اب دیکھیں کہ اگر صرف ٹائم اینڈ سپیس اس سے بندہ نکل جائے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. کتنے پیار سے اپنے وقت پہ رات آ جاتی ہے, صبح آ جاتی ہے, بھوک لگ جاتی ہے. مجھے کوئی بتا رہا تھا جو ناسا سے ہو کے آئے, تو انہوں نے کہا کہ جو چاند پہ چلے جاتے ہیں ان کو وقت کا پتہ نہیں چلتا, یہاں سے ان کو بتاتے ہیں کہ اب تم کھانا کھا لو, اب رات ہے, اب سو جاؤ, اب دن ہے, اب کر لو, ان کو نہیں پتہ چلتا. ذرا سوچئے, ذرا چند دن بادل رہیں تو لوگ کہتے ہیں ہائے پتہ نہیں سورج کب نکلے گا, سارا دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور سب تیر رہے ہیں. جیسے کوئی تیرنے والا پانی میں آ کے تیرتا ہے نا, اسی طرح سورج اور چاند تیر رہے ہیں. کبھی آپ کو موقع ملے نا تو کسی بھی جگہ جا کے ضرور دیکھیے گا, کیا اس کو بولتے ہیں جہاں پہ ستاروں کا سب نظام دکھاتے ہیں, کچھ اس کا ایک خاص نام تھا میرے ذہن سے نکل گیا. سائنٹیفکلی بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں اور آپ دیکھیے کہ آپ دیکھا کریں. اگر ایسی کوئی ڈاکیومینٹری اگر آپ کو مل جاتی ہے جس میں کوئی اور ایسی خراب چیز نہیں ہے تو دیکھیں, آپ کا دل بند ہوگا, اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب محسوس ہوگا کہ آپ کو دل کرے, آپ کا دل تھک تھک کرے گا, اتنی بڑی کائنات میں میں کیا ہوں, میری ہستی کیا ہے, میری اوقات کیا ہے. احساس دلایا کریں اپنے آپ کو, پہاڑوں کے سامنے کبھی جائیں تو کہا کرے پہاڑوں تمہارے مقابلے میں میں ہوں کیا, ہزاروں سال کی عمریں ہیں ان پہاڑوں کی اور ہماری چند سالوں کی عمریں, اس میں بھی ہم جینے نہیں دیتے, اس میں بھی ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بڑے بنتے پھرتے ہیں. اتنی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ چیزیں تو ہیں اور انسان اب تم بھی اپنی اوقات دیکھ لو, تم کب تک ہو اس دنیا میں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی تو رکھی ہی نہیں. افائم مت فہم الخالدون, پھر اگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے, کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے, پلٹ کے تو تم نے ہماری طرف آنا ہے. پھر سوچو کیا ہوگا, مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے, آپ کے راستے کی رکاوٹ تھے, یا ان کو آپ اپنی خواہشات کے راستے میں ایک رکاوٹ دکھتے تھے. جب کوئی اور زور نہ چلتا نا آپ کے بارے میں, کیونکہ ان کی ساری کوششیں بیکار گئیں, اسلام سے لوگوں کو روکنے کی, تو ایک خواہش کرنے لگے جو اکثر بزدل کرتے ہیں, اور وہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کرنے لگے. خواہشات کرتے دیکھو اب ہو جائے تو اچھا ہے, چلو اچھا ہے چلے جائے, دنیا سے چلے جائیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے. کبھی زبان پہ کہتے ہوں گے, کبھی دل میں رکھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی موت کی باتیں کرنے والے خود کتنے دن رہیں گے, جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تقریباً 80 کے قریب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے. اب قریش مکہ کے گھروں میں کوہرام مچ گیا, مشکل سے کوئی ایسا گھر تھا کہ جہاں پہ اس ہجرت کا اثر نہ آیا ہو, کہیں کو لڑکا, کہیں کو لڑکی, کہیں کو گھر والے. اب انہوں نے سوچا کہ ان ساری بربادیوں کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات بگڑ رہے ہیں. چلو اچھا ہے خود یہی چلے جائیں تو ساروں کو سکون آ جائے گا, بد دعا کرتے تھے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو چلے جائیں گے, لیکن تم اپنا بھی تو بتاؤ, کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے. اس سے پھر ان بت پرستوں کے عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے جو اپنے دیوتاؤں اور انبیاء اور اولیاء کی زندگیوں کے قائل ہیں, جس کی وجہ سے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. ان کا خیال ان کو موت نہیں آتی, کہا نہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو مرنا ہے. اسی سے پھر خضر کی موت کی بھی دلیل ملتی ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ زندہ ہے, ابھی بھی زندہ ہے اور بعد میں بھی زندہ ہوں گے, اور نہیں ان کو عمر خضر کا جو نام دیا جاتا ہے. کہا نہیں, وما جعلنا, ہم نے نہیں بنایا, لی بشر من قبل کل خلد, آپ سے پہلے بھی کسی کو مشکی کی زندگی نہیں ملی, یعنی خضر اگر آپ سے پہلے زندہ تھے یا رہتے تو پھر آج ہوتے وہ, کہا نہیں کوئی نہیں, جو چلے گئے وہ آج ختم ہو گئے اور آپ بھی جائیں گے تو پھر کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اس سے کتنا واضح نقطہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو موت آتی ہے. آج وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ نبی کے لیے موت کا لفظ بولنا جو ہے وہ نبی کی گستاخی کرنا ہے یا اس کی بے عزتی کرنا ہے, یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اگر نبی کی موت کے لفظ سے نبی کی شان گھٹتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ بات یوز کرتے, کبھی بھی استعمال نہ کرتے. پیچھے سے آپ دیکھیں اگر اس آیت کو جوڑیں تو ایون اگر آپ دیکھیں کلو نفس, اور نفس نکرہ میں آیا ہے, اور جیسے ایک قسم جنس ہے نا, ہر ایک کے لیے طلاق ہے, جانور, پرندے, پودے, فرشتے تک ہر ایک کو موت آنی ہے, حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی قیامت کے بعد. جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ جو تُو نے مجھے ذمہ داری دی تھی میں نے نبھا دی, میں نے وہ کام کر لیا, کوئی بھی اب دنیا میں نہیں بچا, کہا سب چلے گئے, حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے نا, ان کو بھی موت آئے گی چند لمحے کے لیے, وہ بھی اللہ کے عرش کو کہیں ٹکائیں گے اور ان کو موت آئے گی اور پھر دوبارہ اٹھیں گے. جب یہ سب کام ہو جائیں گے تو ملک الموت کو کہا جائے گا اب تو اپنی بھی جان لے. کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کو سن کے وہ چیخ ماریں گے کیونکہ ان کو موت کی سختیاں پتہ ہیں کہ کیسے یہ موت, یہ مرحلے آتے ہیں اور انسان اس دنیا سے جاتا ہے. یا ذائقہ چکھنے والی, اس نفس کی وجہ سے ذائق ہے, اس کا واحد ذائق ہوتا ہے, چکھنے والا, ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا ذوق, ذائقہ. تو ذائقہ لفظ اصل میں چکھنے والا ہے. ہمارے ہاں تو ذائقہ ایک چیز کو کہتے ہیں نا ٹیسٹ, لیکن اس میں وہ شخص یا وہ ذات جو چکھتی ہے, یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کے کتنے ذائقے ہیں؟ دو ذائقے ہیں, ایک بڑا میٹھا اور ایک بڑا کڑوا. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز مومن کی موت ہے, اس کو اپنی موت کے وقت میں بڑی لذت ملتی ہے, اور بدترین ذائقہ موت کا کافر کی موت کا ذائقہ ہے کہ جس کو تھوڑوں سے مارا جاتا ہے, اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے کہ مجھے نہ نکالو, مجھے نہ نکالو, لیکن موت تو آ کے رہے گی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تم کو آزماتے ہیں خیر سے بھی اور شر سے بھی, اچھے حالات سے بھی اور برے حالات سے بھی, کبھی نعمتیں دے کے آزماتے ہیں, کبھی نعمتیں لے کے آزماتے ہیں, کبھی دنیا کے وسائل کھلے کر کے تم پہ آزمائش کرتے ہیں اور کبھی تنگ کر کے آزماتے ہیں, کبھی بیماری دے کے آزماتے ہیں تو کبھی صحت دے کے آزماتے ہیں, کبھی تمہیں اولاد دے کے آزماتے ہیں تو کبھی اولاد نہ دے کے آزماتے ہیں, کبھی زندگی دے کے آزماتے ہیں تو کبھی موت دے کے آزماتے ہیں. کیوں؟ کہ دیکھا جائے کہ کون شکر کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے. ہمارے ہاں تکلیفوں, بیماریوں, دکھوں, پریشانیوں کو تو ہم کہتے ہیں آزمائش. ذرا کسی کو خوشی کے موقع پہ کہہ کے تو دیکھیے کہ اللہ آپ کو اس آزمائش میں پورا اتارے, شاید لڑنے پہ تیار ہو جائے. مثلاً کسی کے بیٹا ہو اور آپ اس کو مبارک دیں اور ساتھ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں پورا اتارے, تو شاید آپ پہ کوئی فتویٰ ہی دے دیں کہ آپ تو خوش ہی نہیں ہوئے ہماری اس خوشی میں. لیکن دیکھا جائے تو ہر بچہ ایک امتحان کا پرچہ ہے, ہر دولت کی چیز, ہر نعمت ایک آزمائش ہے. کرتے کیا ہو؟ یہی تو بات ہے سورت ملک میں بھی, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے موت اور حیات بنائی تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. ہم سب آزمائش میں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے مصیبتوں, دکھوں, پریشانیوں کی آزمائش ہلکی ہوتی ہے, اس کے برعکس نعمتوں, خوشیوں, دولت مندی کی آزمائش مشکل ہوتی ہے. دکھوں اور غموں میں صبر کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن نعمتوں اور خوشیوں میں صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ صدموں کو سہ جاتے ہیں, خوشیوں کو نہیں سہ پاتے, اس وقت ان کے پھر آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی پہلی خوشی کے نام پہ, کبھی آخری خوشی کے نام پہ, کبھی سسرال کا نام لے کے, کبھی میکے کا نام لے کے, کبھی رشتہ داروں کی خوشی اور کبھی دوستوں کی خوشی, اصل ازمائش کے دن یہ ہوتے ہیں. دیکھیے کہ بہت بڑے بڑوں کا ایمان کھل جاتا ہے یا تو خوشی کے موقع پہ یا غم کے موقع پہ. سب سے زیادہ مصلحت پسندی آتی ہے یا خوشیوں میں یا غمیوں میں. انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا, یا دکھ اور صدمے کی وجہ سے کپڑے پھاڑنے لگتا ہے یا خوشیوں کے موقع پہ اپنے آپ کو چادر سے باہر لانے لگتا ہے. ہر ایک آزمائش میں ہم آزما رہے ہیں تم کو. نہ بلوکم, پہلے بھی آپ دیکھیے سورت بقرہ میں جو آیا تھا کہ وہ لنبلو ونکم, اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چیک کر رہا ہوتا ہے, خود ٹیسٹ لے رہا ہوتا ہے کون کدھر جا رہا ہے, کون کیا کرنے والا ہے. ایسا نہیں کہ یہ ٹیسٹ کسی اور کو دے دیا, تم دیکھنا ذرا یہ کیا کرتے ہیں. گہری ہی نظریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بندے کے اوپر, کیونکہ بندہ حقیقت میں بھول جاتا ہے کہ مجھے کوئی ذات دیکھ رہی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر کا ہے. خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے, شکر کا بدلہ جنت. غم ملتا ہے تو صبر کرتا ہے, اور صبر کا بدلہ جنت. علم مل گیا تو بھی آزمائش, جہالت ہے تو اس سے بڑی آزمائش. حسن ملا تو آزمائش, بد شکل ہوئے تو آزمائش. اور اگر آپ یہاں خیر سے دولت مراد لیں, مال و دولت, کیونکہ خیر کا مطلب دولت کے لیے بھی آتا ہے. آگے آپ پڑھیں گے ان الانسان لخب الخیر لشدید, کہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. تو پھر اس سے خاص طور پہ خیر سے مراد مال اور دولت اور خوشحالی ہے, اور شر سے مراد تندرستی اور بدخالی ہے. کو چیک کیا کریں اندر کتنا ٹھہراؤ آیا, کیا آپ رب کے فیصلوں پہ راضی رہتی ہوں. چیک کرتی ہوں کہ ہر وقت میں امتحان کے کمرے میں ہوں. اصل دیکھیے کہ دنیا کی طرف چھپٹ پڑنا یہ بھی تو بے صبری ہے نا. اصل میں یہ دنیا راستہ تھی, ہم نے منزل بنا لی. آپ نے فرمایا کن فی دنیا کا انک غریب نو عابر السبیل, اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر, ٹرانزٹ پیسنجر. وہ آ کے پاؤں نہیں پسار لیتا, اس کو آگے جانا ہے. وہ اپنی گٹھڑی باندھ کے رکھتا ہے کہ کسی لمحے آگے جانا پڑے گا تو پھر میں تیار رہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ مجھے نصیحت کی کہ اگر تمہاری زندگی میں صبح آ جائے تو شام کا انتظار نہ کرو, شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو, اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. لکھیے ذرا یہ بات اپنے پاس, کیا میں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر سکتی ہوں؟ ممکن ہی نہیں. ہمارا تو دم گھٹنے لگے, ہمیں تو ایک گھنٹہ کوئی قبرستان میں اکیلے چھوڑا ہے تو ہم تو پتہ نہیں چیخے مار کے وہاں سے آ جائیں. آپ دیکھیے کہ ہر انسان امتحان میں نا, اگر اسی ٹیکسٹ کو سامنے رکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی اور آپ کی موت کی تمنائیں کی جاتی تھیں, تو آپ ہر وقت سانسوں میں تھے. مخالفین آپ کی موت کی تمنا کر رہے تھے, آپ کی جان لینا چاہتے تھے. طریقے ان کے ایسے تھے کہ آپ کو اتنا تنگ کیا جائے کہ بس آپ یہ کام چھوڑ دیں. لیکن آپ کامیاب ہوئے نا. کیا ان لوگوں کی یہ کوششیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے سکی؟ نہیں لے سکی. اصل چیز حالات نہیں ہوتے, اصل چیز کسی بھی حال میں بندے کا رد عمل کیا ہے یہ ہوتا ہے. یہ لکھ لیں, آپ کے اوپر حالات کیا آتے ہیں. وہ اولاد کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں, وہ گھر والوں کی طرف سے, وہ خاندان, وہ دوست ساتھی, دین دنیا کے سارے معاملات میں حالات تو بدلیں گے. تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ دن ہے جو ہم لوگوں میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. اصل بات کہ تم کرتے کیا ہو. حالات اچھے تھے تو بندے کا رد عمل کیا تھا, خراب ہو گئے تو کیسا رہا. ہمارا حال کیا کہ ہمارے رد عمل بدلتے رہتے ہیں. برے حالات ہوتے ہیں تو کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. حال اچھا ہوگا, اچھا بھی سوٹیبل کنڈیشنز نہیں ہیں. حالات اچھے ہوں گے تو کام کر لوں گا, اور جب حالات خیر سے اچھے ہونے لگتے ہیں تو پھر تو اور ہی مصروفیات ہو جاتی ہیں, اب کام کی طرف آنے نہیں دیتی, اب تو اور ہی پرابلمز ہیں, ابھی تو دنیا میں اور بہت کچھ کرنا ہے. کچھ لوگ حالات کے تابع رہتے ہیں اور کچھ حالات کو تابع کر لیتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ حالات کو تابع کرنا ہے, خاص طور پہ جب وہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے. جو بھی حالات ہیں میری نماز وقت پہ ہی ہوگی، جو بھی ہوگا مجھے اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ بھی رکاوٹ نہیں بنیں گے، گھر میں مہمان آ گئے، اب کیا کریں؟ چھوڑ دیں اب دین کو، چھوڑ دیں نماز کو، چھوڑ دیں اپنے کاموں کو؟ نہیں، ٹھیک ہے ان کی خدمت خاطر کریں، آپ ان کو ٹائم دیں، ان کو وقت دیں، لیکن اب یہ میرا وقت ہے۔ دیکھیے کہ کچھ چیزوں کو ہم نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے نا، باتھ روم میں ہر ایک جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا گھر میں مہمان آئے ہوئے میں باتھ روم میں نہیں جاؤں گی، شاور لیتے ہیں تو سبھی لیتے ہیں نا، بیسک نیڈس کو ہر ایک نے کمٹ کیا ہوا ہے اور مان ہے اور اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، یس شیور شیور۔ لیکن جہاں بات آتی ہے اللہ کی بات کی تو ہم کہتے ہیں نہیں اب کیا کریں، پہلے سے سوچا ہوتا ہے، چونکہ پہلے سے ہارے ہوتے ہیں نا تو پھر لوگ ہمیں ہرا لیتے ہیں، ہمیں تو اور کسی کی کیا ضرورت ہے، ہم تو موڈ کے بھی غلام ہیں، آج موڈ ہی نہیں ہے، کبھی خالی پیٹ ہوتا ہے تو ہمارا دل نہیں لگتا کام میں، کبھی پیٹ بہت بھر جاتا ہے تو دل نہیں کرتا، کبھی ڈپریشن میں چلے گئے تو نہیں دل چاہ رہا، کبھی خوش بہت ہیں تو بہت خوش ہیں تو اس لیے نہیں کر سکتے۔ وہ ایک پوئم بھی ہے، کبھی موقع ملا تو آپ کو سناؤں گی، یعنی اس میں یہی ہے کہ سمندر میں جائیں تو طوفان کا ڈر ہے، اونٹ پہ بیٹھیں تو کوہان کا ڈر ہے، یعنی ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ تاویلات اور کچھ نہ کچھ عذر بہانے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود کو لوگوں کے رویوں کے تابع نہ کرو کہ وہ اچھا کریں گے تو میں اچھا کروں گا، نہیں، تم اچھے ہو تو تم اچھے بن جاؤ۔ اب دیکھیں کہ کوئی ڈرائیونگ کرتا ہو اگر اپنی سیٹ پہ کسی دوسرے کو بٹھا دے تو کیا ہوگا، تباہی ہے نا۔ اس لیے اپنا ایک کردار بنائیے، آپ کی شخصیت کا ایک ایسا مضبوط رخ ہونا چاہیے، وہ نہ بدلے حالات جیسے بھی جائیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں کامیاب کریں گے۔ اور بعض لوگ تو اپنی ساری ناکامیوں کی وجہ اپنے گھر والوں کو قرار دیں گے، بلیمنگ، کبھی بچے، کبھی سسرال، کبھی گھر، اور اکثر کہہ دیتے ہیں کیا کریں، ہمارے حالات بڑے مشکل ہیں۔ نہیں، زندگی ایک ہی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، وہ ملے گی لیکن اس میں چوائس نہیں ہوگی، اس لیے کبھی لوگوں کے لیے تر نوالا نہ بنے، لوگوں کے ہاتھوں میں بے وقوف نہ بنے، وہ آپ کو مجبور کر دیں اللہ کے ناراض کرنے کے کاموں پہ کہ آپ ان کے کہنے پہ غلط کام کر لیں، ایسا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، سنیں، ماحول، حالات دیکھیں، جیسے دیکھیں سپنج ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کرتا ہے لیکن آخر میں صفائی کا کام کراتے ہیں نا، اس سے صفائی کر دیتا ہے۔ آپ بھی اپنے حالات کو اپنے اندر جذب کریں، پھر امینڈمنٹ کریں، پھر سوچیں میں نے کیسے اس کام کو کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا کرسٹل کلیئر گلاس بنا لینا کہ ایک ہلکا سا دھبا بھی آپ کی ذات کے اوپر آپ کو برداشت نہ ہو۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اچھے اور برے حالات کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اسی دنیا میں جینا ہے، یہی کام کرنا ہے، کچھ اور نیا نہیں ملے گا۔ حضرت سلمان کا پڑھیں گے آپ کو، آل سورت نمل کی آیت 40 میں آئے گا، وہ ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی تھی، انشاءاللہ اصل نعمتوں کا ذکر ان نبیوں کے ذمن میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کہتے تھے، لیا بلوا نی اشکر او اکفر، میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ہم نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، پرچہ امتحان کا ملے تو کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا ہو، ذرا اسائنمنٹ لمبا ہو تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن آخرت کا پرچہ امتحان خود ہی لمبا کرتے رہتے ہیں، جتنی نعمتیں یہاں زیادہ ہوں گی اتنا حساب لمبا ہوگا نا، تو اتنا وہاں امتحان کا پرچہ لمبا ہوگا، زیادہ دیر لائنوں میں لگنا پڑے گا۔ خوش وہی رہے گا جو ہر حال میں خوش ہے، حالات نہیں بدلیں گے، آپ اپنے آپ کو بدل لیں، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اپنی غلطیاں دیکھنے کا موقع مل جائے، اور اپنی غلطیوں پہ نظر اسی کی ہوتی ہے جس کو اللہ کی طرف واپس پلٹنا یاد رہتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آنا تو ہماری طرف ہے نا، کچھ بھی کر لو آؤ گے تو ہمارے پاس۔ جس طرح ہم شریعت کے فیصلوں کو مانے ہوئے ہیں نا، اسی طرح تقدیر کے فیصلوں کو بھی ماننا پڑے گا، جو رب نے چاہا وہی کریں گے تو چین ملے گا، وہی کریں گے تبھی سکون ملے گا۔ اب یہ ساری باتوں کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دفعہ تلاوت سنیں یہاں تک، اور چیک کریں کہ کیا میں اپنی زندگی کو ایک آزمائش سمجھتی ہوں یا بس وقت گزاری ہو رہی ہے.
الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
اب آگے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے کچھ مزید حالات. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں. یا پھر مکہ والوں کی ایک خاص عادت کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ والوں نے یہ سوچا کہ آپ ان کے معبودوں کی گستاخی کر رہے ہیں، ان کی شان میں کمی کر رہے ہیں، اور وہ سوچتے تھے کہ مشرک جو ہیں، جو معبود ہیں ہمارے، وہ آپ سے برتر ہیں، چنانچہ وہ آپ کا مذاق اڑاتے اور باتیں کرتے تھے آپ کو. اللہ کی بات دیکھیے کیسے ظالم ہیں، محفلوں میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کرتے تھے. کیا جن کا نام لیتے دل محبت سے بھر جاتا ہے، یہ ظالم اپنے دور کے لوگ جن کی آنکھوں کے سامنے وہ پیارا چہرہ تھا، وہ بدر منیر اور وہ چودھویں کے چاند سے خوبصورت چہرہ، لوگ کس دل سے اس کے لیے باتیں کرتے ہوں گے. یہ ان کی محفلوں میں کی ہوئی باتیں ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم ان کو سمجھتے نہیں. اگر آپ سیرت کی گلیوں میں اتر کے دیکھیں، مکے کے کسی موڑ پہ بیٹھے دو لوگوں کو بیٹھا دیکھ کے بات کرتا ہوا سنیں تو آپ کو اس بات کی تلخی محسوس ہوگی، آپ کا دل چھلنی ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی کو کیا کہتے تھے. یہ ان کا قول ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوًا، آپ کا مذاق اڑاتے تھے. مکہ کی گلیوں میں آپ کے اوپر اوجھڑیاں رکھی گئیں اور آپ کا مذاق اڑایا گیا. اَحَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ وہ شخص، آپ اس کو تصور میں لائیں کہ اللہ کے نبی کہیں سے گزرتے ہیں اور دو لوگ کسی چوپال کے نیچے بیٹھے ہوئے یا کسی دکان کا شٹر گرا کے آگے بیٹھے خسر پسر کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھے، یہ ہے نا وہ جو باتیں کرتا ہے تمہارے خداؤں کو. اچھا یہ وہ ہے. اچھا وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ، خود تو یہ رحمان کے ذکر سے بھی منکر ہیں. اللہ کے نبی نے نہ کبھی ان کے معبودوں کو گالی دی، نہ برا بلا کہا، نہ آپ نے کبھی ان کے لیے کوئی غلط بات کہی. اس کے باوجود دیکھیے کتنی سنجیدہ بات کو غیر سنجیدہ کر دیتے ہیں. کتنی بڑی افترا بازی تھی. جن کے دل کھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ کی ساری تعلیمات یہ تھی کہ مت کہو ان کے خداؤں کو کچھ، اپنا راستہ بدل لو، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے دیکھو یہ ہمارے الہوں کو برا کہتے ہیں. بس یہی کہتے تھے نا کہ دیکھو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, کچھ تمہارا سنوار نہیں سکتے. یہ بات ان کو گالی لگتی تھی. کیوں؟ اندر عقیدہ چھپی ہوئی تھی, محبت چھپی ہوئی تھی. دیکھیں نظریے کی محبت بہت بڑی محبت ہوتی ہے. ان کے دلوں میں وہ خدا تھے نا, تو ان خداؤں کے لیے ہلکی سی بات بھی ان کو گالی لگتی تھی. اگر سنجیدگی سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو نکلتا کیا اندر سے؟ خاک, کچھ بھی نہیں. لیکن ضد اور تعصب میں آ کر آپ کا مذاق اڑاتے تھے. اور ساتھ ہی یہ جو رحمان کا ذکر ہے نا, اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہی اللہ کی بات کا ذکر ہوتا جو نفع اور نقصان کا مالک ہے, تو انہیں یہ بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ اکیلے کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے, ہمارے معبودوں کو کیوں شامل نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو خود بھی اپنے معبودوں سے بڑا معبود سمجھتے تھے. جب سامنے موت کھڑی ہوتی تو اسی کو پکارتے تھے, لیکن رحمان کے لفظ سے بہت چڑھتے تھے. سورہ رات کی آیت 30 میں بھی آپ یہ ذکر پڑ چکے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی یہی مسئلہ آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہا گیا, کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں کہتے ہو ایک کو پوجو اور تم اللہ کے سر رحمان اور رحیم کو بھی بلاتے ہو. نہیں, آپ نے جھگڑا نہیں لیا, آپ بڑے مصلحت پسند تھے, آپ دور اندیش تھے, آپ مماری نہیں پسند کرتے تھے, ورنہ حق لینے بیٹھ جاتے تو وہاں جنگ لگ جاتی. سچے تھے, حق بھی تھے, جو کہتے اس کے دلائل موجود تھے. حدیبیہ کے موقع پہ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے, ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, دیکھ لو ایک تلوار نہیں ہے ہمارے پاس, جسم پہ ہم نے احرام باندھے ہوئے, جانور ہمارے ساتھ ہیں, عورتیں ہمارے ساتھ ہیں, لیکن خاموش, بحث میں نہیں پڑے, وقت کا انتظار کیا. اور انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ خوشخبریاں لے کے آئے. اللہ کے نبی نے اس موقع پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاٹ کے بسم اللہ کر دیا. چلو کوئی بات نہیں, ایک بات ختم ہوئی. لیکن جن کو اعتراض کرنے ہیں, دوسرا اعتراض آپ کے نام پہ کریا کہ یہ محمد رسول اللہ کیوں ہے, کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کے درمیان اور مکہ کے سرداروں کے درمیان ہو رہا ہے. کہا یہی بات تو ہم باندھتے نہیں ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ رسول. پھر بحث ہو گئی شروع, لوگوں کو غصہ آ رہا ہے, صحابہ کرام کا بس نہیں چل رہا کہ ان کو جواب دے دیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, کاٹ دو میرے نام کے آگے سے رسول اللہ. اللہ اکبر, کاٹ دو, مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا, میں ہوں وہ ہوں, یہ نہیں کہیں گے تو نہیں کہیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہماری تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ اتار دیں, یہ نہیں ہوگا. کہا اچھا مجھے بتاؤ, حضرت علی سے آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں میرے نام کے بعد رسول اللہ کا لفظ ہے, میں اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دوں. یہ ہے من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے عاجز ہوا, تواضع اختیار کی, اللہ اس کی عزتوں کو بلند کرے گا. یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ اعتراض نکالتے تھے, کہا کہ ان کی ان باتوں کو چھوڑو, یہ تو رحمان کے ذکر سے ہی منکر ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ لفظ رحمان کتنا خوبصورت لگتا ہے نا. اور ان کا اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا, اس کا ذکر سورۃ فرقان کی آیت 41 میں بھی آتا ہے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا, پھر جب اے پیغمبر یہ کفار مکہ تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا مذاق اڑانے لگتے ہیں, کہتے ہیں یہی ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا, یعنی یہی رہ گیا. تو لوگ دیکھیے اندر تکبر ہے نا, اس کو مانے ہو, یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے. پھر اسی طرح سورہ فرقان آیت 60 میں بھی آتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو, وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان, وہ کیا ہوتا ہے, ہم تو نہیں جانتے. اب دیکھیے قرآن جیسی کتاب ہدایت اور رحمان کی وحدانیت کا انکار کرنے والے اللہ کی اطاعت انکار بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ انکار صرف پھر ایک جگہ پہ نہیں رہتا, وہ اگلے مرحلے پہ ضرور جاتا ہے. ان کا بھی یہی حال تھا, اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ انکار, اللہ کی ذات کا انکار, اور آہستہ آہستہ پھر زبانیں کھلتی گئیں اور عمل کا انکار کر دیا. کہا ان کو چھوڑ دو. خلق الانسان من اجل, انسان بڑا جلد باز مخلوق ہے. تأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو. یہ کس جلد بازی کی بات ہے؟ ان کی یہ بات کہ عذاب کیوں نہیں آتا، کہتے تھے عذاب آنا تو کیوں نہیں آ رہا، کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ دیکھو بتوں کو پوجو گے تو عذاب آئے گا، تمہاری پکڑ ہو جائے گی، پھر آ کیوں نہیں رہی؟ کہا جلدی نہ کرو، ان قریب تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، عذاب کی نشانیاں. عذاب بھی مراد ہے اور اللہ کے نبی کی صداقت کے دلائل اور براہین بھی مراد ہے، یعنی ان قریب تمہیں اس نبی کی سچائی دکھے گی، تھوڑا انتظار تو کرو. ابھی تو کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو اس نے مکہ میں آ کے تمہارے ساتھ بات کی ہے، ابھی تو اللہ نے اس کو کئی اور منزلیں دکھانی ہے، ابھی تو مدینہ کی گلیاں اس کی منتظر ہیں. فکر نہ کرو، پھر تم دیکھو گے کہ تم نے کس بات کی جلدی کی. اس میں انسان کی جلد بازی کی بات ہوئی. ایک چیز ہوتی ہے جلد بازی اور ایک ہوتی ہے سرعت، جلدی. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک طرف تو قرآن کہتا ہے ففروا الی اللہ، بھاگو دوڑو اللہ کی طرف، پھر زاریات میں آئے گا. کہیں آتا ہے وساریو الی جنت و مغفرت، سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے، بھاگو دوڑو. تو وہ بھاگنا اور اجل یا اجلت میں کیا فرق ہے؟ پیچھے سورۃ طہٰ میں بھی اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں کہ اجلت کیا ہوتی ہے، جلد بازی، جو خواہش دل میں جھٹ پٹ ہو جائے، اچھی ہو یا بری. اس کو ایموشنلزم بھی کہتے ہیں، جذباتیت بھی کہتے ہیں. اور جلد بازی انسان کو جتنا نقصان دیتی ہے نا، شاید ہی کوئی چیز اتنا نقصان دے. دیکھیے کہ جو کھانا پکاتے ہیں نا ان کو پتا ہے، جو کھانا آرام سے پکتا ہے نا وہ اچھا پکتا ہے، اور جو کھانا جلدی میں پکے گا نا تیز آنچ پہ، آدھا کچا آدھا پکا، یا جلے گا یا اندر سے کچا رہے گا. آپ روٹی کو جلدی سے پلٹ کے دیکھیں، ٹوٹ جائے گی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یہاں اصل میں مکہ میں تبلیغ کرنے والوں کو بھی اشارے کیے گئے. دل چاہتا تھا کہ جلدی سے سب مان جائیں، مشکلات آ رہی ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کب مدد آئے گی، اللہ کے نبی جلدی سے آ جائے. کہا صبر کرو، ابھی تم نے وہ وقت نہیں دیکھا، تم سے پہلوں کے جسموں پہ آرے چلائے گئے، تم جلدی کرتے ہو. اپنی طبیعت کو چیک کیجئے. کچھ لوگ بہت ہی اجلت پسند ہوتے ہیں. دیکھیے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اس لیے کہ عمل کی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. بھاگ بھاگ کے کام کرنا ایک چیز ہوتی ہے، کچھ لوگ واقعی کام بہت تیز بھی کرتے ہیں اور بہت اچھا بھی کرتے ہیں، اور کچھ سلو کرتے ہیں پھر بھی بہت اچھا کرتے ہیں، کچھ سلو کرتے ہیں پھر بھی اچھا نہیں کرتے، اور کچھ تیز کرتے ہیں لیکن بہت خراب کرتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ کوالٹی، اینڈ ریزلٹ کیا ہے. لیکن اجلت جو یہاں آئی ہے نا، وہ ڈیسیژن کی اجلت ہے، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کی اجلت ہے، کسی سے نفع اور نقصان موصوب کرنے کی اجلت ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آج ہلا تو من الشیطان، جلدی کا کام شیطان کا کام ہے، فوراً انسان کو اینڈ ریزلٹ پہ پہنچا دیتا ہے. بس شوہر نے کوئی بات کہہ دی، چلے اجلت میں آ گئے، ہاں یہ بس یہ نہیں ٹھیک ہوگا، لگتا ہے گزارا نہیں ہوگا، چلے جھٹ پٹ کام ختم. کہیں منگنی ہوئی، اچھی ہوئی، خود ہو گئی بات، کہیں سن لی، ہو جاتی، انسانی معاملات ہے نا، پتھر تھوڑی ہے. کوئی بات سن لی کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی لڑکی والوں نے یا لڑکے والوں نے، اچھا جھٹ بس، پہلے ہی پتا تھا، قد ختم کرو رشتہ. گھر میں رہتے تھے، شوہر کے ساتھ تھے، انبن ہو سکتی ہے، زندگی ہے، دو زی روحوں کا آپس کا معاملہ ہے، ہو گئی کوئی بات بری، بس میں تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی، ختم. اور چھوٹی مشکل کو بڑی مشکل میں بدل لیتے ہیں. یہ تو دیکھ لیا کہ اس گھر میں کیا مشکل ہے، یہ نہ دیکھ سکے کہ اس گھر سے نکل کے باہر سڑک پہ کھڑے ہونے میں کیا مشکلیں آئیں گی. جب انسان کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے نا، تو چھوٹی بات بڑی بن جاتی ہے، اور بات میں دل مان جائے گا لیکن زبان پہ اسی کے ہی آئے گا جس کا دل واقعی بڑا کھرا ہوگا کہ آئی واز رانگ. اسی اجلت سے منع کیا گیا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وعدہ عذاب کب پورا ہوگا. یہ جو کہتے رہتے ہو عذاب آنا ہے، عذاب آنا ہے، یہ کب پورا ہوگا؟ ان کی اجلت یہ تھی. دیکھیے ایسا بھی کوئی بدبخت ہوگا کہ اپنے عذاب کا فیصلہ خود مانگے. بعض کہتے ہیں حاصل بات سے قیامت بھی مراد ہے. کہا اس کا جواب آگے آ رہا ہے, لو یعلم الذین کفروا, کاش جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, حین لا یکفون عن وجوہہم النار, جس وقت وہ اپنے چہروں سے آگ کو بچا نہ سکیں گے, یا اس کا اپوزٹ, جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے, ولا عن ظہورہم, اور نہ اپنی پشتوں کو, ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کو مدد کہیں سے مل سکے گی. استغفراللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عذاب کے وعدے مانگ رہے ہیں نا, ان کو یہ نہیں پتا کہ جب قیامت آئے گی, عذاب آئے گا, حال کیا ہوگا. کاش ان کو پتہ لگ جائے, لو, کاش ان کو پتہ چل جائے. کیا؟ ہین لا یکفونا, جس وقت نہ روک سکیں گے. یکفو کا لفظ کفا یکفو سے ہے. کف کہتے ہیں ہتھیلی کو, یہ جو پام ہوتی ہے نا ہاتھ کی ہتھیلی. کفا ان کہتے ہیں ہتھیلی سے بچانا. تصور میں لائیے ذرا, چہرے کی طرف کوئی چیز آ رہی ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کا ایک پیالہ سا بنا کے چہرے کے آگے کر لیا جاتا ہے. کہا جب قیامت کے عذاب آئیں گے, جب آگ کی لپٹیں آئیں گی ان کے چہروں کی طرف, تو یہ اپنے منہوں کے آگے ہاتھ رکھ لیں گے, پھر بھی نہیں بچ سکیں گے. منہ کو بچانے کے لیے پلٹیں گے پیچھے, تو پیچھے سے پشت کی طرف آگ آ جائے گی. ولا ہم ینصرون, اور کوئی مدد نہ کی جائے گی. تب پتہ چلے گا ہم نے کیا کیا. دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آگ کی کناتیں ان کو گھیرے ہوں گی. سورہ کہف میں آپ پڑھ چکے, انا اعتدنا للکافرین نارا, کافروں کے لیے آگ ہے. سورۃ اعراف آیت 41 میں آپ پڑھ چکے, لہم من جہنم غواش, ان کے اوپر آگ کی اوڑنیاں ہوں گی, بلینکٹس ہوں گے آگ کے. سورۃ زمر آیت 16 میں آئے گا, لہم من فوقہم ذلل من النار ومن تحتہم ذلل, ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے آگ کے سائبان ہوں گے. اس طرح اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فتقون, اے میرے بندو ڈر جاؤ, اس آگ کو حقیقت سمجھو. یہ استعارہ نہیں, یہ کھیل نہیں, یہ مذاق نہیں. سورہ ابراہیم آیت 15 میں ہم پڑھ چکے, سرابیلہم من قطران, ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے. آج اس آگ کو کچھ حقیقت نہ سمجھنے والے, دنیا کی معمولی آگ سے ڈرنے والے, کل وہاں کیا ہوگا؟ مدد نہیں ہوگی. بل تاتیہم بغتتن, بلکہ وہ ان پر اچانک آئے گی, کیونکہ اچانک کی چوٹ بڑی ہوتی ہے, زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب آپ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں تو کچھ سنبھل جاتے ہیں, لیکن جو چوٹ اچانک لگتی ہے, چیخ نکل جاتی ہے. کہا یہ عذاب مانگ رہے ہیں, اس کا وقت بتایا جائے, کب آئے گا؟ یہ اچانک آئے گی. فتبحتہم فلا یستطیعون ردھا, یہ ان کے اوسان خطا کر دے گی, پھر اس کو اپنے آپ سے دور نہ کر سکیں گے اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی. تب تا, یہ جو لفظ ہے نا تبحتہم, یہ بہتا سے ہے, پیچھے پڑ چکے بوہی تلسی کفر, نمرود کے اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں. حیران رہ گیا وہ شخص, مبہوت رہ جائیں گے, اور ردہا, اس کو ہٹا نہ سکیں گے. اب دیکھیے کہ یہ لوگ جو مانگتے ہیں جلدی, اللہ تعالیٰ کرے ان کو اچانک آئے گی. اب دیکھیے جو بیماری آہستہ آہستہ آتی ہے نا, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ریزسٹنس آ جاتی ہے. مثلاً کسی کو ٹیمپریچر ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے, جسم ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ برعکس اگر آپ دیکھیں تو ہارٹ اٹیک کا کیا معاملہ ہے, اچانک آتا ہے نا, اور اس کی بلکہ انٹینسٹی بھی میں نے کہیں پڑھ رہی تھی کہ شدید ہوتی ہے. اتنی پین جمع کی جائے تو اس کو صرف ہارٹ اٹیک کی پین اس کے برابر ہوتی ہے, اور اس لیے بھی کہ اچانک ہوتا ہے. جن لوگوں کو کبھی سر کا درد نہ ہوا ہو, ان کو ہارٹ اٹیک خدا نخواستہ ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. کہا پھر کھڑے رہو گے, ولا ہم ینظرون, پھر ڈھیل بھی ختم. اس کا بھی افسوس آتی ہے کہ اب کچھ ملے گا نہیں, جو کرتے تھے وہ ہو گیا، آنکھ ہٹا نہ سکیں گے، کاش یہ جانتے. یعنی یہ اس کا جواب محذوف ہے، یعنی اگر یہ جان لیتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے. جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے تو کفر پہ قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے. وَلَقَدْ اسْتُخْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَخْزِيُونَ. بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، مگر ان مذاق اڑانے والوں نے جس چیز کا مذاق اڑایا خود اسی میں گھر گئے. انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، اللہ نے ان کی ایسی حالت کر دی کہ یہ خود بھی اسی مشکل میں پھنس گئے. جن عذابوں کے مطالبے کرتے تھے جب وہ عذاب آئے تو یہ اپنی جگہ پہ کھڑے نہ رہ سکے، ان کو کچھ فائدہ نہ ہو سکا اس چیز سے. اللہ اکبر، یہ کیا بات ہے؟ پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ دیکھیں آپ کا اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ تو شان حق ہے، یہ مذاق اڑائے گئے. یہ نوح علیہ السلام سے لے کے آپ تک مذاق کا سلسلہ چلتا ہی رہا، من قبل کا آپ سے پہلے. پھر کیا ہوا؟ فہاک باللذین سخروا منہم، پھر گھیر لیے گئے. ہاک کا لفظ گھیرنا، کسی کو پورا سراؤنڈ کر لینا. گھیرے گئے وہ لوگ، کس چیز نے گھیرا؟ جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے، یعنی عذاب. وہی عذاب ان پر الٹ پڑا، اسی نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس کا واقع ہونا ان کی نظروں میں بہت مشکل تھا. سورۃ انعام آیت 34 میں بھی ہم پڑھ چکے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، پس انہوں نے تکذیب پر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں دی گئی صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. تو گویا کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودا اس میں یہ خود گر گئے. یہ مفہوم ہے ان آیتوں میں. اب توحید کے کچھ اور دلائل. پوری سورت توحید کے موضوع پہ جاری ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے آخری آیت جو ہے نا اس میں بھی توحید کی بڑی خوبصورت مثال ہے، بلکہ آخری دو تین آیات میں. یہ جو فہاق کا لفظ ہے نا، بالذین سخروا منہم، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ کوئی چور کہیں گھستا ہے نا، آپ اس کو چوری کرتے دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ چپکے سے کھڑے رہتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر میں نے ذرا سا شور کیا نا تو یہ بھاگ جائے گا. نظر بچاتے بچاتے آپ اٹھتے ہیں اور فوراً جا کے باہر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ پولیس کو بلایا جائے اور اس کو اندر سے اٹھا لیا جائے. وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر تھا کہ اسی وقت آسمان سے فرشتے لوہے کے ہنڈر لے کے آتے اور ان کی زبانوں کو کھینچ دیتے، لیکن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، قانون امحال. شاید باز آ جائیں، شاید پلٹ جائیں. ایک ہے قانون ہدایت اور ایک ہے قانون مہلت. یہاں قانون مہلت دکھ رہا ہے. کچھ لوگوں کو مہلت ملتی رہتی ہے لیکن کچھ فائدہ پھر بھی نہیں اٹھاتے. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں سے ختم کروا دیتا ہے تاکہ زمین کو پاک کیا جائے ان کے گندے وجود سے. کل میں یکل اکم باللیل والنہار من الرحمن، ان سے پوچھو کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے. بل ہم عن ذکر ربہم موریدون، بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے ذکر تک سے منہ موڑے ہوئے ہیں. دیکھیے کیا خوبصورت پوائنٹ ہے اس میں، کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ کس سے؟ رحمان سے. رحمان کا لفظ آتے رحمت کا ذکر آتا ہے نا، لیکن یہاں رحمان کے ساتھ عذاب کی بات ہے. کون ہے جو تمہیں رحمان کے عذابوں سے بچاتا ہے؟ یعنی رحمان رحم والا ہونے کے باوجود اگر تم پہ عذاب کرتا ہے تو سوچو پھر تم کتنے بڑے مجرم ہو. دیکھیے کام بندہ کسی پہ زیادتی کرتا ہے نا یا غصے میں آتا ہے آپ کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے چھوڑو, اس کو کیا کہنا, یہ تو ہے ہی ایسا. جب ایک ٹھنڈے سبھا کا بڑا کول ڈان شخص بہت زیادہ غصے سے پاک اور اچھے اخلاق نرم کردار کا جو بندہ ہے اگر وہ کسی کے اوپر غصہ کرتا ہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی بڑی بات تھی کہ اس کو بھی غصہ دلا دیا, آج تو یہ بھی بول اٹھا جو کبھی نہیں بولا. یہ لوگ اللہ کے غضب کو اس طرح آواز دیتے ہیں کہ رحمان ہونے کے باوجود وہ ان کو پکڑ لیتا ہے. اور محفوظ تم نہیں ہو, تم جو کرتوت کر رہے ہو وہ رات کی یا دن کی کسی گھڑی میں تمہیں پکڑ سکتا ہے, اور اگر عذاب آ گیا تو کون تمہیں پکڑے گا. یہی انداز سورہ ملک میں بھی ہے, اَمَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, کیا تم نے ڈر ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں, بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. اصل ان کا معاملہ یہ کہ ان کو رب کا ذکر اچھا نہیں لگتا, اس کی نصیحت اچھی نہیں لگتی, منہ پھیرے رہتے ہیں. اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ, کیا ان کے کچھ اور الہ ہیں, تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا, جو ان کو ہمارے مقابلے میں بچا سکے, یعنی ہمارے سامنے آ کے وہ ان کو ہم سے بچا سکے. لا يستطيعون نصرا, ہرگز نہیں طاقت رکھتے قدرت رکھتے مدد کی, انفسهم اپنی جانوں کی, یہ تو اپنی جانیں نہیں بچا سکتے, ولا هم منا يسحبون, اور نہ انہیں ہماری تائید حاصل ہے, ان کو ہماری کوئی مدد حاصل نہیں, یہ بالکل بیکار ہے, کچھ ان کو فائدہ نہیں ہوگا, نہ یہ خود بچ سکتے ہیں نہ یہ دوسروں کو بچا سکتے ہیں, کوئی معبود نہیں جو ان کو مصیبتوں سے بچا لے, کوئی اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا, نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے. یہ جو ولا ہم من نہ یسخبون, اس کا معنی کیا ہے, ولا ہم یجارون من عذابنا, نہ یہ ہمارے عذاب سے محفوظ ہیں, یعنی نہ خود اپنی مدد پر اللہ کے عذاب سے بچنے پہ کھا دے رہے, تو پھر ان کی دوسرے کوئی مدد کیسے کر سکتے ہیں, کیسی دھمکی ہے نا. ام لہما لہتم تم نوہم, تم نوہم کا مطلب روکنا منع کرنا, اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں, ہم سے روکتے ہیں ان کو, کوئی روک سکتا ہے, لا یستطیع ہونا, یہ نہیں کر سکتے, نصر انفسیم مدد اپنی جانوں کی, ولا هم منا يسخبون, یہ تو ہم سے کوئی مصاحبت نہیں رکھتے کوئی دوستی نہیں رکھتے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ہماری رفاقت میں رہیں, ان کے معبودوں کو کہا جا رہا ہے نا. بل متوانا هؤلاء وآباءهم, بلکہ ہم نے ان کو فائدے دیے اور ان کے باپوں کو بھی, ایک طویل عرصے میں ہم نے ان کے باپ دادا کو دنیا کے سامان دیے, حتی طال علیہم العمر, یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان کی مدت, طویل عرصہ ان کو فائدے دیے, خوشحالیوں میں رہے, یہ ہے وجہ ان کی سرکشیوں کی. خوشحالی انسان کو غافل کر دیتی ہے. قریش مکہ کی یہ حالت کیوں ہوئی, ان کی اخلاقی حالت اتنی کیوں بگڑی, کیونکہ ایک عرصے سے ان پہ کوئی مشکل نہیں آئی, کعبہ کی تولیت کی وجہ سے عرب بھر میں عزت تھی, تجارتی قافلوں پر کوئی بھی قافلہ ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرتا, جس قافلے کو یہ اجازت نامہ دے دیتے کوئی اس کو لوٹتا بھی نہ, جیسے آج کے دور میں کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو اس دور میں یہ پروانے دے دیا کرتے تھے, اجازت تھی اور وہ لوگ پھر بچ جاتے تھے, سردی گرمی میں جاتے, دولت کماتے, آسودہ حال تھے, اور اسی آسودگی نے ان کو اتنا ضرورت مند کر دیا اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب ان کے دماغ اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب تک یہ اللہ کے عذابوں کا مزہ نہ چکھ لیں, اور یہ ہے اصل میں خوشحالیوں کے وقت ایک بہت بڑی آزمائش کہ بندہ رب کی یاد سے دور ہو جاتا ہے. دیکھیے دولت نعمت فائدے وہی چیزیں نہیں ہیں, لیکن ان کے ساتھ کچھ جرمز آ جاتے ہیں وہ برے ہیں, انہی کا ذکر ہے ادھر. فطال علیہم العمر افلا یرون ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کی مختلف سمتوں سے گھٹاتے جا رہے ہیں. افہم الغالبون, کیا یہی غالب آ کر رہیں گے, یہ کیا بات ہے، زمین کے گھٹانے کی بات کیا ہے؟ اس کی کئی تفسیریں کی گئیں، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے اس سے ملتی جلتی آیت. ایک مطلب تو اس کا کیا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سے روکنے کی جو کوشش ہم نے کی، ساری تدبیریں، ساری کوششیں، اس کے باوجود اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اور جتنا اسلام پھیل رہا ہے ان کی زندگی ان پہ تنگ ہو رہی ہے، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک تو یہ کھلا مطلب ہے جو عموماً اس کا پیش کیا جاتا ہے. دوسرا مطلب بھی ہے کہ جس علاقے میں اسلام آ گیا وہاں سے کفر رخصت ہو گیا اور کفر کی سرزمین گھٹ گئی، اور یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا. کفر کے علاقے زمینیں گھٹتی سمٹتی سکڑتی جائیں گی اور اسلام کی سرزمین بڑھتی جائے گی. ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسلام کو دبا لیں گے؟ نہیں، بالآخر اسلام آ کے رہے گا. اور آپ دیکھیے یہ خوشخبری پوری ہوئی. سبحان اللہ، یہ خوشخبریاں اس وقت دی جا رہی تھی جب مکہ میں سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی تھی. ایسے وقت میں کہا جا رہا ہے دیکھنا اسلام آئے گا. کوئی انسان تو کبھی نہ مانتا، اور انسان ان حالات میں تو یہ جرت ہی نہ کرتا یہ پیغام دینے کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل، کیونکہ انسان تو اسباب کو دیکھتا ہے، لیکن جس کی نگاہ رب کے خزانوں پہ ہوتی ہے اس کو کبھی مایوسیاں نہیں ہوتی. اللہ کے نبی ایسے اصحاب شکن حالات میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالی سے باندھ کے رکھتے تھے، اچھی امیدوں کے ساتھ جیتے تھے، اپنے ساتھیوں کو ہمتیں دلاتے تھے، خود پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے لیکن ہمت نہیں توڑتے تھے. اور پھر ہوا ابو بکر صدیق کے دور میں اور عمر فاروق کے دور میں تو جھنڈے کہاں کہاں گڑ گئے. بس انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، وقت خود ہی فیصلے کر دیتا ہے. آج ان میں سے کوئی ادھر موجود نہیں، ان کی نسلوں کا کوئی نہیں ملے گا، لیکن اسلام آج بھی موجود ہے. جس نے اسلام کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی اللہ نے اس کو گھٹا دیا. اور اس کو اور بھی بہت طرح سے دیکھا گیا، زمین خشک ہو رہی ہے، پانی بھر رہا ہے، زمین سکڑ رہی ہے، وہ ساری تفسیر اپنی جگہ، لیکن اصل خوبی یہی ہے. اس وقت دیکھیں کہ گلوب پہ غالباً 54 مسلم کنٹریز ہیں نا، اگر میں غلط کہوں تو آپ تصحیح کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 54، جو میں نے سنا 54 ملک ہیں. اس وقت بھی دنیا کے امیر ترین ملکوں میں مسلم ملکوں کا نام آتا ہے. دنیا کا امیر ترین شخص مسلمانوں میں سے ملتا ہے. انفرادی طور پہ دیکھیں تو اسلام آج بھی غالب ہے، اگر اجتماعی طور پہ دبا ہوا دکھتا ہے نا تو وہ مسلمانوں کی اپنی بری حرکتیں. آج بھی پلٹ سکتے ہیں حالات، اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ معاملہ آ جائے، ہم دیکھیں ذرا اسلام کو پھیلتا ہوا، یہ نسلیں، یہ مسلمانوں کی قومیں، یہ بچے، یہ اولادیں دین میں بڑھ بڑھ کے آگے بڑھنے والے بنے. اس وقت امت کا مستقبل ماؤں کے ہاتھ میں. جیسے بچے آپ پیدا کریں گی، جیسے بچوں کو آپ پروان چڑھائیں گی، وہ اسلام کا مستقبل ہوگا. دعا مانگی اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمارے واسطے، ہماری نسلوں سے بھی اسلام کو غلبہ دے، اسلام پھیلے، ہمارے گھروں کے کفر ٹوٹیں، ہمارے خاندانوں کی جہالتیں دور ہوں، ہماری ذات سے بھی تو اللہ کوئی ایسا جوہر پیدا ہو جائے کہ جو دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دے، جو اسلام کو بلند کر دے. وہ اپنے منہ کی کھائیں گے جنہوں نے اسلام کو ایک رکاوٹ سمجھا اور اللہ کے نبی کو تکلیف دی. افہم الغالبون، کیا یہی غالب رہیں گے؟ آج غالب ہیں، کل رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. کل غالب اس لیے تھے کہ ابھی چاند نہیں نکلا تھا، بدر منیر نہیں تھا، صرف کعبہ کی تولیت سے بڑے بن گئے. ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. آپ ان سے کہیے میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہی اگر بہرے ہوں تو وہ پکار کو نہیں سن سکتے. بہروں کو کون سنائے گا جبکہ ان کو ڈرایا جائے، جبکہ ان کو سمجھایا جائے, آپ کا پیغام بتایا جا رہا ہے, کیا آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو وہی سے بات کرتا ہوں, میں اپنی بات نہیں کرتا. یہ جو پیچھے تھا نا افہم الغالبون, اس کو سمجھ لیں تھوڑا سا مزید تو پھر یہ اس اگلی آیت کو آپ سمجھتے ہیں. یہ جو ان سے کہا گیا نا افہم الغالبون, اب کیا وہی غالب ہے؟ یعنی کفر کو سمٹتا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی کیا یہ کافر یہی سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟ یہ بظاہر ایک سوال ہے لیکن استفہام برائے انکار ہے. یعنی وہ غالب نہیں مغلوب ہیں, فاتح نہیں مفتوح ہیں, معزز نہیں بلکہ ذلت و خواری ان کا مقدر ہے. اور اب اللہ کے نبی کے پیغام کی حقیقت بتا دی کہ دیکھو میں اپنی بات نہیں کرتا, میں تو تمہیں اللہ کے قرآن سے واس کرتا ہوں اور یہی میری ذمہ داری ہے, یہی میرا منصب ہے, میں تو تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں, لیکن کیا کیا جائے ان کانوں کا جن کو اللہ نے حق کے لیے بہرا کر دیا, وہ سنتے ہی نہیں ہے. بلا یسمو سم الدعا, بہرے تو نہیں سنیں گے, ان کو جتنا پکارا جائے وہ نہیں سنیں گے. اذا ما ينذرون, جب بھی ان کو ڈرایا جائے یہ سننے والے نہیں ہیں. یعنی ابھی تک اندھے اور بہرے بنے ہوئے, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اسلام کی سچائی کس تیزی سے آشکار ہو رہی ہے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو نہیں سنتا اس کو چھوڑ دو. ان کے کانوں میں ڈانٹ آ چکے. اب دیکھیے ابو جہل پہلی جنگ میں مروا دیا گیا, اللہ کو پتا تھا کہ اس بندے کے دل میں حق نہیں ہے, خیر کی بات نہیں تھی, اس کو پاک کرو. ایک سر ٹوٹا تو کفر کتنا دبا. اس طرح ایک ایسی سوچ جو کتنوں کا راستہ روک لیتی ہے, اللہ تعالی نے اس کو کیفر انجام تک پہنچا دیا. اب تھوڑا سا پھر قیامت کی طرف اشارہ دیا گیا. مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے توحید کے ساتھ قیامت, تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں کوئی نہ کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جس سے موت کی بات. پھر آپ نے آگے جا کے دیکھا تو جہنم کی آگ اپنے چہروں سے ہٹانے کی بات, اور اب پھر نفخ عذاب کی بات. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, اور اگر انہیں تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو فوراً بول اٹھیں گے افسوس یقیناً ہم ہی ظالم تھے. لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, وہ وقت تو گیا. یہاں عذاب کے ساتھ نفخے کا لفظ ہے, نون فاحا. دیکھیے گا نفحا, نفحا کہتے ہیں جھونکے کو, ایک ہلکا سا جھونکا آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفخا, خا, خا پہ زبر کے ساتھ, وہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار کا جھونکا. اور قیامت کے نفخے کے لیے وہ لفظ آتا ہے کیونکہ وہ بار بار آئیں گے, جھٹکے پہ جھٹکا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, جب تک کہ سارے ختم نہ ہو. اس کے برعکس یہ ہا ایک نقطے کا فرق ہے, یہ نفخہ ہے, یہ بس ایک جھونکا. یعنی ایک ہلکا سا جھونکا بھی آ جائے نا ان کو رب کے عذاب کا تو سمجھ آ جائے گی, ان کی زبان پہ یہ بات آ جائے گی ہم ہی ظالم ہیں. نفخہ تو دم کہتے ہیں خون کے فوارے کو, پھوٹتا نا خون کا فوارہ جب نکلتا ہے. نفخہ تو ریخ ہوا کا جھونکا, نفخہ تو طیب خوشبو کا جھونکا. اور جن کا مخرج ٹھیک نہیں ہے وہ دونوں کو ایک ہی کر دیں گے. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اور اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے. وَكَفَى بِنَا خَاسِبِينَ, اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں. یہ ہے قیامت کا میدان, ایک ایک ذرہ تلے گا, وندع الموازین، ہم ترازو رکھیں گے. موازین میزان سے ہے، ترازو کے معنوں میں. اس کا کیا مطلب؟ اب قیامت کے دن میزان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولیں گے. اعمال کا وزن جو ہوگا اس کے لیے قیامت کے دن کئی ترازو ہوں گے یا ایک ترازو ہوگی، لیکن اس کی شان بڑھانے کے لیے یہاں جمع کا لفظ آ گیا. بعض کہتے ہیں کہ اعمال کی تعداد کے اعتبار سے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ انسان کے اعمال بہت طرح کے ہیں نا، تو اس لیے یہاں جمع کا لفظ ہے. اب یہ ہوگا کیسے؟ اس کی کئی صورتیں سمجھ آتی ہیں. مثلا صاحب عمل کو تولا جائے گا، یعنی کافروں کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا، نیک لوگوں کا وزن ہوگا. کچھ عملوں کو جسم دے دیا جائے گا، جیسے صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا، وہ پوچھے گا تو کون ہے، وہ کہے گا میں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو پڑھا کرتا تھا، یعنی قیام اللیل میں بیدار رہ کر اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھتا تھا. یہ مسند احمد کی 348 نمبر کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی کتاب الادب میں. اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالح خوبصورت اور معطر انسان کی شکل میں آئے گا، اور کافر اور منافق کے پاس اس سے برعکس شکل میں آئے گا. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، جلد 5 287 نمبر کی روایت ہے. آگے بھی سورۃ اعراف کی آیت میں بھی آئے گا. اور القسط مصدر ہے اور موازین کی صفت ہے. معنی کیا ہے؟ زوات و قسط، انصاف کرنے والی ہاں؟ ترازو، یا پھر ترازو ہے، بہت ساری ترازو. اللہ تعالیٰ اس دن جیسے چاہے گا توڑ لے گا. دنیا میں لوگوں نے ایک ایک نقطے کو توڑ لیا، اتنے ڈیسیملز، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو، کاغذ کا خالی وزن کریں پھر اس میں ایک نقطہ لگائیں اور اس کا وزن کریں تو وہ فرق ہوگا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں. پھر وہ صرف عملوں کو نہیں دیکھے گا، عملوں کی حقیقت کو بھی دیکھے گا. ایک شخص پورے خشوع خضوع کے ساتھ وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، دوسرا بھی جماعت میں شامل ہوتا ہے لیکن بوجھل طبیعت کے ساتھ، اللہ کی یاد کی بجائے دوسرے خیالات میں غرق رہتا ہے، اس کی بھی نماز بظاہر ویسی ہے جیسے دوسری کی ہے، یا ایسے جیسے کوئی آٹومیٹک سوئچ دبا دیا کسی مشین کا اور وہ کام ہونے لگا، تو کیا دونوں کا اجر ایک ہی ہوگا؟ ایک نہیں ہوگا. بظاہر ایک ہے نماز، لیکن اندر کی حالت فرق ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو مختلف معاملہ کرے گا دونوں کے ساتھ. اندر کے معاملوں کا رب کو پتا ہے، کس بندے کے عمل میں کتنا اخلاص ہے، کتنی ایفرٹ ہے، کتنی کوشش ہے، اس کا پتا چلے گا اس دن. والوزن یومئذن الحق، اس دن وزن حق ہے، ہو کے رہیں گے. ایک بڑی خوبصورت روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں. با توا الف خا، قیامت کے دن ایک شخص کو پکارا جائے گا جس کے 99 دفتر، 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو ان دفتروں کے اندر جو چیزیں درج ہیں کیا وہ درست ہیں؟ کہیں میرے کرامن کاتبین نے تجھ پر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا اے پروردگار، یہ سب کچھ درست ہے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تمہاری کچھ نیکیاں بھی ہیں؟ وہ کہے گا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری نیکیاں بھی ہیں، اور آج کے دن کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. پھر اس کے لیے ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ درج ہوگا. وہ کہے گا اے پروردگار، ان 99 گناہ کے دفتر کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھ پر کچھ زیادتی نہیں ہوگی. چنانچہ میزان الاعمال کے ایک پلڑے میں گناہوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے. اور دوسرے میں یہ پرچی، تو گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا یعنی ہلکا پڑے گا، اور پرچی والا نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلے گا۔ یہ ابن ماجہ کی باب الزہد کی روایت ہے، یعنی صدق کے دل سے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بے شعوری طور پہ 100,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ رکھ لیں یا دوسروں سے پڑھا لیں۔ شعور کے ساتھ پڑھنا انسان کے اعمال کو ایسا کر دے گا کہ جیسے وہ بوجھل ہوں گے اور گناہ ہلکے ہوں گے۔ اسی طرح اس کا ایک دوسرا پہلو کیا ہے کہ اعمال کے حقائق کو تولنے میں ہر ایک کے ساتھ پورا عدل ہوگا، اسی کے مطابق بدلے دیے جائیں گے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، عدل یا قسط کی ضد ظلم ہے، اور ظلم اللہ کی شان نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی بدلہ نہ دے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ عمل کے لحاظ سے اجر کم کر دے۔ یہ دونوں صورتیں ظلم کی ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی کے تھوڑے عمل کو بڑھا کے اللہ زیادہ دے دے، اسی کا نام احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عدل سے بڑھ کے احسان بھی کرے گا۔ اب ہر ایک دیکھ لے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ رہ گیا حقوق العباد کا معاملہ، تو بندوں کو اپنی طرف سے ان کے حق ادا کر کے مجرم کو معاف کر دے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے ظلم ممکن نہیں ہے۔ پھر تیسری بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں حساب لینا آتا ہے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اعمال کی حقیقتوں کو خوب جانتے ہیں، کسی کے رائے بھر عمل کو بھی، اور اس سلسلے میں ہمیں کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، یعنی ہم کافی ہیں۔ وَكَفَى بِنَا، وی آر سفیشنٹ، ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ کا ایک اور مطلب ہے کہ ہمارا لیا ہوا حساب آخری اور فیصلہ کن ہوگا، جس کی نہ کوئی پڑتال کرنے کا حق رکھتا ہے اور نہ اس کے خلاف کوئی اپیل کر سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا۔ اور اب آخر میں حضرت موسیٰ کی کتاب کی صفات پیش کر کے قرآن پاک کی انہی صفات کی طرف اشارہ دلایا جا رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَدِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو جو کتاب یعنی تورات دی تھی، وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور نصیحت تھی جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ روزے قیامت سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا۔ اف انتم لہ منکرون، کیا پھر تم اس کا انکار کرتے ہو، تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ ان تین آیات میں تورات کا ذکر کر کے قرآن پاک کی ایک خوبی بیان کی گئی، ایک نہیں بلکہ تین، تین مختلف درجے پیش کر دیے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ فرقان۔ تورات کی خوبی کیا بیان ہوئی؟ فرقان، حق اور باطل میں فرق۔ پھر دوسرے درجے پہ ضیاء، اور تیسرے پہ ذکر۔ یہی تین درجے ہیں قرآن کے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر رکھنے کے۔ پہلے درجے پہ قرآن آپ کو فرقان دیتا ہے، حق اور باطل کا فرق پتہ چلتا ہے، پتہ لگنے لگتا ہے کہ او ریئلی میں تو کہیں اور تھی، یہ تو کچھ اور ہے، میری زندگی گزارنے کے طریقے تو بالکل فرق تھے، یہ تو کچھ اور ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، جب بندہ نیا نیا قرآن کی طرف آتا ہے نا تو یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے نا تو یہ ضیاء بن جاتی ہے، اور ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، نور۔ پھر شرح صدر ہوتا ہے، پھر حق اور باطل کا فرق پتہ چلتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ واقعی یہ بات تو حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرے درجے پہ ذکر للمتقین، ذکر بن جاتا ہے، یاد دہانی، پش ملتا ہے، اب کر لو عمل، بس ہو گیا، بہت منمانیاں کر لی، بہت نافرمانیاں کر لی، اب تم اس کی طرف آ جاؤ، تمہیں اس سے خیر ملے گی. لیکن سارے درجوں پہ کون پہنچتے ہیں؟ للمتقین. پہلے دن سے یاد رکھیے، ہدا للمتقین. اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر خود کو بدلنے کی تڑپ لگ جائے. دیکھیے، بالکل صاف ستھرا عملوں میں ڈھلا ہوا شخص متقی نہیں ہوتا. متقی کون ہوتا ہے؟ جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے، جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے. کہ ان کو اس کتاب سے فائدہ ہوگا جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگ الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ رب کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں. وہم من الساعت مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے، کانپتے ہیں. پہلے خشیت کا لفظ ہے، پھر مشفقون کا لفظ ہے. خشیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بڑائی کی وجہ سے ڈرنا. اور مشفقون شفقت کا ڈر ہے، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ کسی کی ناراضگی کا ڈر دل میں آ جانا، اس سے ڈرتا ہے انسان. قرآن پڑھ کے بندے کی عجیب حالت ہوتی ہے، کسی وقت تو دل چاہتا ہے کہ بس اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے، اور کہیں اس وقت کسی وقت اس کا غضب اور اس کا جلال غالب آ جاتا ہے، اور آخر میں کہہ دے وہذا ذکر مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے، یہ بڑا بابرکت کلام ہے، یہ بڑی بابرکت نصیحت ہے، نازل سب کے لیے کی تھی، فائدہ اور نصیحت متقیوں کو ہوگا. متقی کون؟ جو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، اپنے اعمال کی باز پرس سے ڈرتے ہیں، انہیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ایسے لوگوں کے سامنے جو مکہ میں اپنے آپ کو اعلی منصب پہ محسوس کرتے تھے، تورات کی خوبیاں سامنے رکھ کے کہا کہ اب اے قریشیو وہذا ذکر مبارکن، اب اس کو دیکھ لو، تورات سے بھی زیادہ ببرکت. پچھلی ساری آسمانی کتابوں کی خوبیاں اس ایک کتاب میں جمع کر دی گئیں، اس میں خلاصہ ہے، تفصیلات ہیں ساری چیزوں کی. یہ فرقان بھی ہے، یہ ضیاء اور نور بھی ہے، اور ذکر اور تذکرہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے رحمت اور باعث رحمت بھی ہے. تم اس بابرکت کتاب کا انکار کر دو گے؟ نقصان کس کا ہوگا؟ کون تمہیں عقل مند کہے؟ تم منکر ہو؟ کیا تمہارے نصیب میں یہی ہے کہ تم اس کتاب کا انکار کر دو؟ اللہ نے تمہیں چنا، کہاں موسیٰ کے ساتھیوں کو تور میں بلا کے کتاب دی، تمہیں مکہ میں یہ کتاب مل رہی ہے، گھر بیٹھے مل رہی ہے، تمہیں وادی تی میں نہیں پھرنا پڑتا، تمہیں ادھر ادھر نہیں رہنا پڑتا، پھر بھی تم نہیں لوگے، اتنے نہ قدرے ہو، اتنے نہ شکرے ہو، تو جاؤ پھر، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپ اپنی زندگی میں اس کتاب کی برکت کو محسوس کیجئے گا. کیا آپ کو کوئی برکتیں محسوس ہوتی ہیں اس کتاب کی؟ کیا واقعی یہ کتاب آپ کے لیے بابرکت ہے؟ برکت کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے، آپ کے وقت میں برکت، آپ کے مال میں برکت، آپ کی طاقتوں میں برکت، آپ کے دل کے سکون میں برکت، خوشیوں میں برکت. پتہ نہیں آپ تو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، میں اس کی برکتوں کو دن رات محسوس کرتی ہوں. اللہم زدنا ولا تنقصنا وکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علینا وردنا ورتانا. تبھی تو دعا مانگتے نا، انت جل القرآن العظیم ربی قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذهاب غمی وهمی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس کتاب سے بہترین فائدہ لینے والا بنا دے. جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. ہمارے عزیز و اقارب میں یا اللہ جو تیرے پاس چلے گئے، تو ان پہ رحمتیں کر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو اپنی عافیت میں لے لے، اپنی رحمت میں لے لے. کہ اللہ ہمیں اس وقت لے کے جانا جب تو ہم سے راضی ہو، ایک گناہ بھی ہمارے دامن پہ نہ ہو، ہلکا سا دھبا بھی ہماری ذات پہ نہ ہو، یا اللہ ہم نے کسی کا دل نہ دکھایا ہو، ہم نے کسی کا کوئی حق نہ لیا ہو، ہم نے کسی کا کوئی پائی پیسہ نہ دینا ہو، یا اللہ تو ہمیں اس وقت دنیا سے لے جانا جب بندوں کا اور تیرا کوئی حق ہمارے اوپر نہ ہو، یا اللہ جو چلے گئے ان کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے؟ ہاں جی جی۔ آج کل پلٹا کہ بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے، بس اللہ پاک سے دعا کریں اللہ خیر و خیر کے ساتھ کریں۔ میرا کل بہت دفعہ بند ہوا تھا، تو اگر پلٹا ہو سکتا ہے تو اس کو دوبارہ سے ان انسٹال کر کے دوبارہ سے ری انسٹال کریں نا، میں بھی اس سے جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ کریں تو شاید ٹھیک ہو جائے نا۔ کیونکہ آج اللہ کا شکر ہے الحمد للہ میرا آج ٹھیک جا رہا ہے، ورنہ بار بار کل بھی بند ہو رہا تھا نا۔ جی آج اتنی خوبصورت آیات تھی جی، میں بھی آپ کو دعا ان شاء اللہ وہ اس میں سے دیکھیے نا، میں آپ کو ادھر گروپ میں بھی سینڈ کرتی ہوں، ادھر بھی کوشش کرتی ہوں آپ کو سینڈ کر دوں۔ کیا سیکھا آج کی آیات سے؟ سورت الانبیاء، کیونکہ سٹارٹ ہو رہا ہے نا اکتارا والی ناسی، پارے کا آغاز، اور آج جو ہم نے سیکھا اس میں سے کیا لیا آپ نے، یہ لیسن کیا تھا؟ یہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ الحمد للہ، اور بہت زیادہ اس میں ہر چیز میں رہا ہمیں کھول کے بیان کرے اللہ تعالیٰ کا بیان کس طرح، مطلب یہاں سے جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے آیت نمبر 30 سے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین وہ دونوں تھے ملے ہوئے تو ہم نے جدا کر دیا، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ، کیا بلا نہیں وہ ایمان لائیں گے؟ جی آزمائش کسی نیکی فارم میں ہے، کسی نیکی فارم میں ہے۔ نمبر دوبارہ سے کیا لکھیں؟ کسی نیکی فارم میں ہے، حالات کو اپنے مطابق ڈالنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ابھی بریک ہوگی، آپ کو بریک دے دیتے ہیں، پہلے تھوڑا طریقہ کر لیں، پھر اس کے بعد شکر ہوں جو ہے گرامر کرنے کے بعد تجوید، اور پھر وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا او اللہ میک دس قرآن ہدایہ اینڈ برکت فار اس۔ جی بالکل، برکت کو بنائے، ہدایت کا ذریعہ مل جائے گی ان شاء اللہ۔ جی ان شاء اللہ تعالیٰ میں بریک کے بعد ان شاء اللہ ہم جو ہے نا ڈرامے کے بعد تجویز اور پھر کتاب میں جو سے ہی. اچھا یہاں پہ دیکھیں ہم جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے یہ قرآن نے بتایا ہے, یہ ساری چیزیں ملی جلی تھی اس کو ہم نے الگ الگ کر دیا. اب سائنس نے پروف کر دیا جی ہر چیز ایک گولے کے چکر میں تھی, پھر اس کو ہم نے ایسے کر دیا. اور یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. اب پانی پہ تخلیق کے تھوڑا سا غور کریں کہ انسان کی پیدائش بھی پانی سے ہے, کیونکہ انسان جو کھا رہا ہے وہ بھی زمین سے آ رہا ہے نا, چاہے وہ پھل ہے فروٹ ہے گوشت کھا رہا ہے, کیونکہ جانور بھی جو چرتے ہیں کھاتے ہیں وہ زمین سے آتا ہے, وہ ان کے اندر جاتا ہے, وہ آگے سے ہم ان سے لیتے ہیں. کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں اجرت نہیں, ایکسیلنٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم بعض دفعہ ایک دم دوسروں کی باتوں میں آ کے دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں نا بار 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 بی پازیٹو نیگیٹو نہیں ہونا, لیکن ہمارے میں یہ چیز بہت جلد بازی ہے اور ہم بہت جلد جو ہے اس میں آ جاتے ہیں. اچھا کسی کے بارے میں, ہاں جی یہ ہو گیا, وی کین ریلیٹ دا بگ بینگ تھیوری. صحیح بات ہے, یہ دیکھیں جو اب ہمیں سائنس بتاتی ہے نا اس کو ہم مان لیتے ہیں, جو سائنس کے اور اس کے اگینسٹ جا رہا تھا اس کو بھی ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. فار ایگزامپل سنت, جیسے پانی پینے میں حکمت کیا ہے, کھانا چبا کر کھانے میں, ابھی جی جو لوگ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے تو اب جی بتایا کہ اتنی دفعہ آپ چیو کریں ایک کھانے کو, اس میں منہ میں جانے اس کو آہستہ سے چبائیں, چھوٹانے والا نہیں اس طرح کھائے. اور یہ ساری چیز یہ الحمدللہ سم الحمدللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. اگر ہم ان چیزوں کو عمل کرتے ہیں کھانے کے لحاظ سے تو میرے حال میں ہمیں لیا گیا ہے. انسان اور اللہ کا معاملہ رہنے دے تو بہتر ہے, صحیح بات ہے, کیونکہ اللہ پاک دیکھیں رہنے دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے جانا ہے. ہر لحاظ سے ہمیں بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. جیسے سازہ نے کہا ہے کل بھی شاید آج کہا تھا کہ ہمیں ابھی اتنا زیادہ علم نہیں ہے, آپ کسی کو قرآن کے بارے میں لے جا رہے ہیں ان کو بس جوڑنے کے لیے اس کی سائڈ پہ لے کے آئے, ان کو دعائیں دیں, ان کو یہ جو کتاب و دعا میں پڑھے ہیں, پھر آپ نے فعین قریب جو بک دعا پڑھی ہے, اسی طرح کے مطلب جو مختلف چیزیں جو اللہ سے جوڑنے والی ہیں, یہ جو مسائل ہیں دوسری ابھی وہ چیزیں آپ نہیں بتائیں تو ذرا بہتر ہے. جب وہ جڑ جائیں گی آہستہ آہستہ ان کی, ان کو بس بولیں قرآن سنیں, قرآن سنیں گے تو ان کی شرح صدر, جو نہیں سنے گا جو نہیں لینا چاہے گا تو اس کی شرح صدر نہیں ہوگا. کس کے متعلق بری سوچ کی بات سے حوالہ دیا, جی بالکل کسی کا بھی. دیکھیں انسان جو ہے نا وہ جیسے ابھی آپ نے لکھا ہے کہ ہاں اجرت پسند بھی ہے, پھر دیکھیں زمین آسمان, میں یہ آیت کے لحاظ سے جا رہی ہوں کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ کسی انسان کے لیے ہمیشہ نہیں ہے تم فوت ہو جاؤ گے, یہ پھر استاذہ جی نے حضرت خضر علیہ السلام کو بتایا کہ اس میں بارے مختلف آراء پائی جاتی ہیں. حالانکہ صاحب کو پتہ ہے جیسے ہم نے سنسر جب یہ ایک آیت نمبر 35 میں کوٹ کر دیا گیا ہے, کلو نفس ذائقت موت, ہر زیرو ہر نس جا کوئی چن پرند جو بھی ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر اس کے بعد وہ کچھ رہتے ہی نہیں ہے. خیر اور شر میں آزمائش, سوری, اللہ ہمیں آزماتا رہتا ہے. جی بالکل, ہمیں آزمانا مقصد کیا ہے کہ ہمیں پختہ کرنے کے لیے, ہمارے مقاصد پختہ کرنے کے لیے. اب اگر ہم ایمان پہ قائم ہیں اس میں پختہ کرنے کے لیے کہ اگر بات وہاں پہ کوئی مشکل سیکھت آتی ہے کیا اس کی وجہ سے ہم پیچھے تو نہیں ہٹتے, کہ وی ہیو ٹو لرن حکمت ورڈ قرآن اینڈ سی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل صحیح بات ہے, اللہ پاک سے دعا کریں اور آزما رہے ہیں ساتھ شر کے اور خیر کے, فتنہ ہماری طرف, فتنہ اور شر جیسے آیت نمبر 35 میں کوٹ کر دیا کہ تو اس سے ہم نے بچنا ہے. پھر دیکھیے آگے دوبارہ سے, ہم ہر وقت حالت آزمائش میں ہیں, پوری زندگی آزمائش ہے. جی پوری زندگی آزمائش ہے, لیکن دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا, اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ اگر تم مجھے خوشی میں یاد رکھا میں تجھے غم میں یاد رکھوں گا. اگر انسان پہ بہت اچھا وقت آ رہا ہے اس کو ہر چیز کی مطلب ریل پیل ہے, جیسے اس کی اولاد ہے اس کے پاس مال ہے تو اس پہ بھی اس کو ہر لحاظ سے شکر ادا کرنے, دین کو صحیح فالو کر رہا ہے ساتھ لے کے چل آتی ہیں, لیکن وہ بڑی خندہ پریشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہے, تو یہ بھی جب آپ پہ مشکل آئے گی تو اللہ پاک آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ڈونٹ گیٹ آفنڈ بائی ادرس جوکس, بالکل صحیح بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. پھر اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. خلق الانسان من عجل, پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے. ساریکم, انقریب میں دکھاؤں گا تم کو اپنے پاس, نہ تم جلدی مانگو مجھ سے. اچھا جلدی میں پیدا کرنے سے کیا مراد ہے, جلد بازی سے کیا مراد ہے یہاں پہ جلد بازی؟ جی کیونکہ پیچھے بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھا, تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں. کچھ سے آپ نے کمنٹس دیے ہیں, یہاں پہ عذاب کا ذکر دیتا رہا ہے اور کافی, جیسے ہم نے پیچھے بھی اس پہ ڈسکس کیا نا کہ انسان کیا کرتا ہے, خود سے ہی اپنے لیے مصیبت مانگ لیتا ہے, آزمائش مانگ لیتا ہے. کبھی بھی یہ لکھ لیں اپنے پاس, استاذ دل بولتے ہیں ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ان کا مطلب مفہوم ہے روایات کہ جی آیت نمبر 37 میں پوری کل انسان من عجل ساریکم, ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں پیدا کیا کہ انسان جلد بازی سے, تو یہاں پہ کیوں لکھا گیا انکری میں دکھاؤں گا تم کو اپنے پاس, نہ تم جلدی مانگو مجھ سے. کس چیز کے, وی وانٹ امیڈیٹ ریزلٹ, صحیح آج وہ جلدی مانگنے کی کوشش کرنے کہتے ہیں. اب بھی ابھی آ جائے, آپ دیکھیں اسکول جاتے ہیں بچے پورا سال انتظار کرتے ہیں, فائنل ایگزام دیتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ نیکسٹ کلاس میں جاتے ہیں. تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہم آنکھ بند کریں, اگر کھانا بنانا ہے کھانا کھانا ہے تو وہ بھی دیکھیں پورے ایک اس کی ٹائمنگ ہے, اس کے لیے جو انگریڈینٹ استعمال ہوتے ہیں, اس کو پکانے کا طریقہ کار کیا ہے, کیسے بنانا ہے. اگر اپ ڈاؤن کریں گے چیزیں کم زیادہ ہو جائے گی, وہ کھانے کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا, اور اس کے ٹائم بتائے گئے ڈیوریشن کتنی ہے کس میں کرنا ہے. اگر اس چیز میں ہم آرام سے کر سکتے ہیں تو جب ہم پہ پتہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کا مقصد ہے ایک اس حد تک اس نے مطلب ہمیں ٹائم پہ ملے گی تو ہم جلد بازی کر دیتے ہیں. اب انشاءاللہ شاید ابھی آئے گا کتاب و دعا میں فوائد کیا ہے نا, دعا ہے میرے خیال میں ہم نے پیچھے تفسیر میں جب میرے خیال میں گزر بھی چکا ہے, خیریت کوٹ بھی کیا. یہ دعا کے تین فائدے ہوتے ہیں نا, دعا مانگتے ہیں انسان کی فوراً قبول کر لی جاتی ہے, یا نمبر دو سے مصیبت ہٹا لی جاتی ہے, یا آخرت میں اس کے لیے سیو کر لی جاتی ہے. یعنی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, لیکن ہمیں جلد بازی کیونکہ انسان ہے نا, شیطان ساتھ لگا ہوا ہے اور ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ہر وقت ہمیں بہکاتا رہتا ہے, ڈراتا رہتا ہے, ہمارے اندر مختلف قسم کے انسان کے وسوسے, اس میں اور زیادہ مختلف قسم کی چیزیں ڈالتا رہتا ہے. اس طرح نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. جی کفار مکہ عذاب مانگتے تھے کہ اگر آنا ہے تو آتا کیوں نہیں, تو کیا آج کل ہم نہیں ایسے کرتے, ہم خود دعوت دے رہے ہیں نا. یہ ہم نے بھی دیکھتے ہیں کفار مکہ کا تو یہاں پہ ذکر آ رہا ہے نا کہ ان کا انہوں نے اس طرح کیا تھا, بار بار کہتے ہیں یہ عذاب آئے گا تو کیوں نہیں آتا, یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہوا ہے نا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے, لیکن بار بار اللہ کا کوئی کہہ رہے ہیں. پھر آیت نمبر 44 میں تھوڑا سا میں آگے جا سیکھتا رہی ہوں, کیا بلا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم لا رہے ہیں زمین کو اور گٹھا رہے ہیں اس کے کناروں سے, پھر بھی وہ غالب آنے والے. اب زمین کو گٹھانے سے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا, ہم خوشیوں کو آزمائش نہیں سمجھتے, جلد بازی میں انعامات کے ساتھ استعمال نہیں کرتے, انعامات کو استعمال نہیں صحیح کرتے. بالکل صحیح بات ہے, اگر ان کو آپ اس نیت سے کرتے ہیں, ہم بے صبرے ہیں, صبر پہ صبر سے کام لیتے. جی ہم بے صبرے ہیں, صبر سے کام نہیں لیتے, بالکل صحیح بات ہے. صبر سے کام لیں تو ہمارے بہت سارے کام آسان ہوتے, یہ حقیقت ہے, یہ جنرل ریزن ہے, اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. یہ جو ہے نا اللہ ملحم نے من شر نفسی, یا یہ جو دعا ہے اللہ, یہ جو آپ پڑھتے ہیں اللہم افتح علینا, میں پڑھتی ہوتی ہوں اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. اب جو ان شاء اللہ آگے ہم 21 پارے میں لقمان علیہ السلام کا پڑھیں گے. حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے ایک حکیم تھے, انہوں نے کس طرح اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی, یا ہمارے پیغمبر جتنے بھی نبی گزرے ان کی کیا تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو اتھم تھے, بردبار تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کتنی دفعہ قصہ گزرا ہے. اس میں بھی آپ ان کو دیکھیں کہ حکمت کے ساتھ بات کرنا, یہ تب ہی آئے گی کہ مسلسل جب ہم اس پہ عمل کرتے رہیں گے. جی دو منٹ میں اور دوں گی, اچھا پھر آپ کو بریک دیتے ہیں. اچھا آگے دیکھیں آ رہا ہے آیت نمبر 47, اگر یہ سوچ لیں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے. بالکل, اچھا یہاں سے تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے, یہاں بھی آ رہا ہے نا کہ آیت نمبر 47 ہم رکھ دیں گے پلڑوں کو ترازو میں, اور انصاف والے قیامت کے دن تو نہ ظلم کیا جائے گا کسی شخص پر کچھ بھی, اور اگرچہ ہو برابر ایک دانے رائی کے, اور ہم لے آئیں گے اس کو, اور کافی ہے ہم حساب لینے والے. جی یہاں پہ استاذہ نے جیسے ایگزامپل دیا, تو آج کل تو ڈیسی لیٹر ملی میٹر میں بھی ہم جو اگر پیج کے اوپر ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں اس کا بھی یہ ویٹ کر لیں, مشکل ہے. کیوں؟ جیسے ہم نے کل پرسو پڑھا تھا کہ زمین کو بالکل سفید چٹیل مکان بنا دیا جائے کہ پہاڑ کو راج, اس میں مقصد یہ کہ کوئی کسی سے چھپ نہیں سکے گا, ہر ایک کو اپنے اعمال کے جواب دہی دینی ہے. تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے, کیونکہ ہم نے جیسے ابھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف بھی پڑھی, اس میں کافی ہمیں اس طرح کی چیزیں ملی ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ اپنا لو اپنا کتاب نامہ لو, اگر دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو خوش ہوگا, بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ روئے گا. تو اس کے لیے ہمارے گلے میں ایک ڈسک لٹکا دی گئی ہے, جو ہمارے اندر ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ فیڈ ہو رہی ہے, کرامن کاتبین کے علاوہ, در و دیوار کے علاوہ ہر چیز ہمیں کی جا رہی ہے جو ہماری جو ہے نا سیف ہو رہی ہے. تو ہم نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اور شور کے ساتھ, کیونکہ انسان ہے بھول جاتے ہیں, شیطان بھلائے گا, لیکن بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں نا کہ میں جو کام کر رہی ہوں کچھ بھی کوشش کریں گے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, انسان ہے, ظاہر ہے لازمن شیطان آپ کو رجلائے گا, لیکن کوشش واپس اللہ کی طرف پلٹائیں. جیسے آپ کو ذہن یاد آ جائے اس وقت بسم اللہ پڑھ لیں, جو بھی تسبیحات کریں, کیونکہ ہمیں زبان پاک ہے اس کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے ماشاء اللہ کتاب و طہارہ نماز کے ساتھ بھی پڑھ لی ہے, ابھی ماشاء اللہ کتاب و دعا کے ساری ان چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ان شاء اللہ آپ کی 15 منٹ کی بریک ہے, ان شاء اللہ اس کے بعد ہم کریں گے گرامر اور انشاءاللہ کتاب و دعا یا تجوید کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں دونوں میں سے جو اللہ باپ چاہیں ہم کر لیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
آيات الله حمدتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي, يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي, يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
قرآني
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة أمة أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة أمة
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟
فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا. ولتجعلي محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا ترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك أنبنا.
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی باقی لوگ ابھی تک لبیک ٹائپ نہیں ہوئی 1 2 3 4 5 جی باقی لوگ جلدی سے آ رہے ہیں انشاءاللہ پھر ابھی ہم گرامر سٹارٹ کریں گے میں آپ کو لنک بھی سینڈ کر دیتی ہوں انشاءاللہ اور پیج نمبر 14 ہم کل کر رہے تھے تا کو میں ریوائز کروا رہی تھی پیج نمبر 14 سے نکالیں انشاءاللہ ہم آج الف سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جب اوپن کر لیں تو پلیز ادھر کا ٹائپ کر دیجیے گا بتا دیجیے گا مجھے ہم فیل کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی باقی لوگ بھی جلدی سے آ جائیں تو انشاءاللہ میں پھر سٹارٹ کرتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير جی آمین یا رب العالمین ان شاء اللہ جو آج ہم کریں گے تو کوشش کرنی ہے آپ نے یہ اس کی ایگزامپلس لازمن سوائے ایک دو کی کسی نے نہیں کیا تو پلیز لازمن کریں تھوڑا سا اس کو چیک کریں اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا آپ کو کہ اس کو دیکھیں گے گرامر اس کو عام نہیں سمجھے گا یہ نہ سمجھے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا دیکھیں اس کو سمجھیں گے تو آئیں گی اتنا مشکل نہیں ہے جو آپ لوگ خاص کر جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں زیر زبر کی وجہ سے جیسے یہاں پہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جیسے تا کرا یا الف نون پہ اگر زبر سٹارٹ میں آتی ہے اور اس کے جو آخر میں ہم اس میں سوری پیش آتی ہے اور پیش کے آنے سے پہلے جو ہے اس پہ دوبارہ سے میں آپ کو یہاں سے بتا دیتی ہوں آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے یعنی اگر چار جو ہے یہ علامتیں یا تا الف نون پر پیش اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گی اس کو ہم یہ نہیں کہتے جیسے یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یہاں پہ ہم یخلقو کا مطلب وہ پیدا کیا جاتا ہے اس کا دونوں میں بہت فرق ہے اگر ان دونوں کو آپ ملا دیں گے تو اس کا میننگ چینج ہو جائے گا یہ تھوڑی سی چیزیں آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے جی آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 14 سے نوٹ الف کا ہم نے سٹارٹ کرنا تھا علامت الف کے مذکورہ ترجمے کے علاوہ درج ذیل تین معنی اور مفہوم بھی پائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو الف کے نارمی ترجمہ ہم نے اسے پڑھا ہوا نا, جیسے عبدو میں عبادت کرتا ہوں, تعبدو تم عبادت کرتے ہو, یا عبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں, تعبدونا تم سب عبادت کرتے ہو, ٹھیک ہے. تعبدو تم اگر اس کو لیے صرف دال آئے گا اس میں آ جائے گا. تو یہ آپ نے کوشش کرنی, اب سب اب انہوں نے بتایا ہے جہاں پہ الف آتا ہے تو وہاں پہ نارملی ہم اس کا ٹرانسلیشن میں لیتے ہیں, جیسے ہم نے پیچھے دیکھ لیا ہے اس کو میں دوبارہ سے پیچھے اس لیے تھوڑا سا آپ کو کروا رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑی کنفیوژن نہ ہو کہ الف کس چیز میں آ رہا ہے. دوبارہ سے میں واپس جا رہی ہوں, پیج نمبر 11 پہ ہے. یہ علامت واحد مذکر و مونث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جیسے اجیب ہوں میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا, عبدو جیسے میں نے اگزامپل دی ہے, میں عبادت کرتا ہوں. جی نوٹ جو تھا وہ ویسے پیج نمبر 14 کا ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا الف کا, تو ابھی میں واپس آپ کو تھوڑا سا ریوائز کروا رہی ہوں پیچھے سے الف کا, کہ الف کا اصل میں ترجمہ کیا ہے. الف کے اوپر زیر زبر پیش آئے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں. تو ابھی جو ہے آپ پیج نمبر 14 ہی نکالیں, ٹھیک ہے. پیج نمبر 14 بک لنک دوبارہ سے سینڈ کر دیتی ہوں میں ان شاء اللہ, ٹھیک ہے. یہ بک لنک ہے, اس کو آپ یہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں بلکہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. بک مل جاتی ہے تو زیادہ بیسٹ ہے کہ ان فیوچر آپ کے کام آئے گی. اچھا یہ اجیبو اقولو میں کہتا ہوں یا کروں گا, اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. آپ پیج نمبر جو 14 ہے اس کا نوٹ میں اس لیے دوبارہ ریوائز کیا کہ تھوڑا سا آپ کو ذہن میں آ جائے کہ وہاں پہ ہم نے اس کا ٹرانسلیشن یہ کیا تھا. آپ جو انہوں نے نوٹ میں الف کا بتانا ہے حمزہ کا, علامت الف کے مذکورہ ترجمے کے علاوہ درج ذیل تین معنی اور مفہوم ہو پائے جاتے ہیں. یعنی جو ہم نے الف کا ہم نے ایک جو ترجمہ کیا ہے اجیبو اعوذ, اس کے علاوہ تین اور ڈفرینٹ مطلب میننگ میں استعمال ہوگا اس کا مفہوم ہوگا, تو وہ ابھی دیکھنا ہے. سب سے پہلے نمبر ایک جو ہے نوٹ میں, کبھی الف کا استعمال دو چیزوں کے درمیان تقابل یا اعلیٰ ترین درجہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس صورت میں مکمل لفظ اسم ہوتا ہے, یہ فیل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو نوٹ میں کیا آئے گا, ہمیشہ تقابل مقابلے کے لیے اور سپرلیٹیو اعلیٰ ترین سب سے افضل سب سے اعلیٰ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس صورت میں یہ ہمیشہ اسم ہوگا فیل نہیں ہوگا. یہ اگر آپ کو ذہن میں رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوں گے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اعلم دوسروں سے زیادہ جاننے والے سے بڑا, اکرم دوسروں سے, جی پیج نمبر 14 پیج نمبر 14 نکالے, پیج نمبر 14 ٹھیک ہے, میں یہاں پہ ٹچ کر دیتی ہوں. پیج نمبر 14 نکالیں, ٹھیک. دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتی ہوں, جی دوبارہ سے دیکھ لیں. علامت الف کے مذکورہ ترجمے کے علاوہ درج ذیل تین معنی مفہوم بھی استعمال ہوتے ہیں, کبھی الف یعنی حمزہ کا استعمال دو چیزوں کے درمیان تقابل یا اعلیٰ ترین درجہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی مقابلے کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے اس میں, اس صورت میں یہ مکمل اسم ہوگا فیل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہ فیل نہیں ہوگا. مثلا عالم دوسروں سے زیادہ جاننے والا, اکبر سب سے بڑا, اکرم دوسروں سے زیادہ عزت والا, اصغر سب سے چھوٹا. آپ اس کو جو آیات آئی ہیں قرآن میں, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے, خوب بہت زیادہ جانتا ہے. جو ہم سوچتے ہیں جیسے ابھی ہم قرآن ماشاءاللہ بھی تفسیر کمپلیٹ اس میں آپ نے پڑھا ہے سنا ہے کہ جو ہمارے سینوں میں راز تک وہ جانتا ہے, جو ہم سوچتے ہیں اس کو جانتا ہے. پھر دیکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم 26 یہ ہے سورۃ القلم کی آیت نمبر 13, بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. ہم نے ویسے متقی اس کی روٹ ورڈ پہ چلا جائیں, اکرمکم کا رامیم سے ہے, اتقا کا کیا ہے تقوی سے ہے نا متقین, تو یہ اس میں آ جائے گا. پھر دیکھیں والا عذاب الاخرتی اکبر, اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, اکبر بہت بڑا ہے. یہ اس کو بیان ٹھیک ہے اتنا کلیئر ہو گیا اس کی سمجھ آئی ہے. نمبر ایک نوٹ, اس میں کوئی کوشچن ہو تو لازمن پوچھے, میں نیکسٹ میں سٹارٹ کرتی ہوں. آپ ادھر اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کی سب سے زیادہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا اس کی ایگزامپلس دیں. ایگزامپلس آپ نے ابھی جیسے آپ کو 4 days فری ہوں گے جتنا میں نے آپ کو کروانا ہے یہ آپ نے ایگزامپلس لازمن کرنی ہے. یہ بہت آسان ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں اس کے لیے محنت کیا کرنی ہے. اگر آپ 10 minutes یا 15 minutes دے دیں پلیز اس کو سمجھ آئے گی اور ایگزامپلس لازمن اس کی ڈھونڈیں. اچھا آگے دیکھیے نمبر 2, کبھی الف کا استعمال فیل کے معنی میں تبدیلی لانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پیج نمبر 15 سے میں ابھی کر رہی ہوں. نمبر 2 نوٹ ہے الف کا, یعنی کبھی الف کا استعمال فیل کے معنی میں تبدیل لانے کے لیے. پہلا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اگر تقابل کے لیے یا زیادہ مقابلے میں سپر لسب سے اعلیٰ ہوگا تو وہ اسم کہلائے گا, اسم کے معنی میں استعمال ہوگا وہ فیل نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ الف کا استعمال یہاں پہ فیل کے معنی میں تبدیل لانے کے لیے کیا. مثلا نزلا سے وہ اترا سے انزلا اس نے اتارا, ٹھیک ہے. خرج وہ نکلا سے اخرج اس نے نکالا. بالغ وہ پہنچا سے ابلغ اس نے پہنچایا. طعم سے اس نے کھایا سے اطعم اس نے کھلایا, ٹھیک ہے. اگر آپ ان کا بالغ کا ترجمہ لکھ دیں اس نے پہنچایا مطلب غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ آپ نے ذہن میں لازمی رکھنا ہے. جیسے یہاں لکھا ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق, اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ. یہ ہے 28 سورہ شورا آیت نمبر 17 میں آ رہا ہے. اس کا نیچے انہوں نے دیے دی ہیں کہ کس کس میں یہ آ رہی ہے, کون سی سورہ میں ہے. پھر دیکھیں لقد ابلغتکم رسالت ربی, البتہ تحقیق میں نے تم تک پہنچا دیا اپنے رب کا پیغام, ٹھیک ہے. ابلغتکم یہاں پہ بالغ نہیں آیا, پیچھے میں نزل نہیں آیا. اللہ الذی نزل الکتاب انزل اس نے اتاری, فیل کام ہو رہا ہے, اس نے کسی چیز کو اتارا ہے, اترا نہیں ہے, ٹھیک ہے, خود نہیں اترا. پھر دیکھیں اللہ ذی اطعمہم من جوع, اللہ وہ ہے جس نے انہیں کھانا کھلایا بھوک سے. پھر نمبر 3 آمیں آ جائیں. اگر کسی کو کسی میں کنفیوژن پلیز لازم یہاں پہ آپ لکھ دیجیے گا, کیونکہ وہ تو ابھی ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں جس میں بتا سکوں آپ کو. اب نیکسٹ آ رہا ہے نوٹ, اگر یہ الف درمیان میں آ جائے تو عموماً یہ پڑھنے میں نہیں آتا. مثلا فعلم وعبد, فعلم وعبد واسجد وادعوا یا آدم اسکن رب ارحمہما. اسی طرح کبھی الف فعل کے شروع میں اصل حرف کی حیثیت سے بھی آتا ہے, مثلا امر اکل اخذ, ٹھیک ہے. فعل کے شروع میں بھی آتا ہے امر اکل اخذ. اور کبھی علامت الف بالکل الگ سے استعمال ہوتی, اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے, یعنی کس میں کوشچن مارک حالی ست آئے گا اس پہ بات کریں گے. اس کو اب فی الحال صرف اتنے جو سمپل انہوں نے نوٹ بتا دی اتنا نہیں, جو اینڈ پہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کس میں آئے گا, تو انشاءاللہ جب وہ آئے گا اس وقت ہم نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ابھی جو ہم نے جتنا ہم نے پڑھا ہے نا اس کی اب ایگزامپلز آ رہی ہیں, ان سب کو دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا, یہاں پہ یخلقو نہیں لکھا, یا کے اوپر پیش نہیں اور لام کے اوپر زبر نہیں ہے. یخلقو ٹھیک ہے, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. تخلقو تو پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. نخلقو ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. یہ انہوں نے اسی کو بنا دیا ہے کہ اسے آپ کو سمجھانے کے لیے. پھر اسی طرح یسمعو تسمعو اسمعو نسمعو. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا, تسمعو تو سنتا ہے یا سنے گا, اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا, نسمعو ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. پھر دیکھیں یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا, تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا, اعلم میں جانتا ہوں یا جانوں گا, نعلم ہم جانتے یا جانیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح یعبدو کا ہے, یرزقو کا ہے, یقولو کا ہے, یرا ترا ارا نرا, ٹھیک ہے. اب میں نیچے جا رہی ہوں جو جو ابھی ہم نے اینڈ والا پڑھا نا, یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلو جو میں نے ایک آپ کو ایگزامپل دی تھی وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا, ان دونوں کو لازمن آپ نے دیکھنا ہے, یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلو وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا, یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا, یرزقو وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا, یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا, یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا, ٹھیک ہے, وہ سوری یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا, یعلمو وہ جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا, پھر دیکھیں یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا, یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا, پھر دیکھیں یعرفو وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا, یعرفو وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا. جی اس حد تک کلیئر ہو گیا, یہ ساری ایگزامپلز انہوں نے ایک میں لا کے رکھ دی ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے, اس میں کوئی کنفیوژن کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پلیز مجھ سے یہاں پہ پوچھیں, پھر میں اگلا نیکسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہوں. جی اس ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی, جی اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس میں کوئی کوشچن ہے تو ٹھیک ہے. اچھا ایسے کرتے ہیں آج کا جو لیسن ہے ہم نے یہ جو سورہ ہم نے آج کیا ہے سورہ الانبیاء, آپ نے قرآن کھول لینا 17 پارا سٹارٹ سے نکالی, یہ جتنی ہم نے اگزامپل دیکھی ہیں تھوڑا سا ہم ادھر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا اور زیادہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے جی پارا نمبر 17 نکالیں, وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, پہلے 17 سے دیکھتے ہیں, اگر وہاں پہ نہ ملے تو ہم پیچھے پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے سب اپنے مصحف کھولیں, جی یہاں پہ اگر کھولیں تو پلیز ون ٹائپ کر دیں, پھر مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کھولیں, تو میں سٹارٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی سب نے کھول لیا ماشاء اللہ, جی ایکسیلنٹ. اب سٹارٹ سے مجھے جتنی ہم نے پڑھی ہے نا یہ مجھے ایگزامپلس بتائیں, جتنا ہم نے ابھی کیا ہے یہ جو فیل ہے کیا ہے, میں تھوڑا سا پوچھتی جاؤں گی آپ نے مجھے بتانا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یا تا الف نون یہاں سے میں لے لیتی ہوں, وہ میں پوچھتی جاؤں گی آپ نے مجھے بتانا ہے. آیت نمبر 2 میں دیکھ لیں کیونکہ ایک اقتربہ قریب آ گیا, یہ ہے تو صحیح لیکن یہ اس میں نہیں آئے گا, اس میں یہ اور آپ کو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا اس کو رہنے دیں. یہاں پہ آئے ما یأتیہم, یأتیہم نہیں آئی ان کے پاس, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یأتیہم یہ فعل ہے اسم ہے یا حرف ہے, یأتیہم نہیں یہ اسم نہیں آئے گا, یا آ رہا ہے نا یا, اس لیے میں ابھی ایگزامپلس کے ساتھ کروں گی. دیکھیں یا آ رہا ہے یہ فعل ہے, کیوں, کیونکہ یا الف تا نون جس کے سٹارٹ میں آئے گا وہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے یہاں اسی کے آگے سے میں آپ کو ذکرین کیا ہے, ایکسلنٹ ذکرین کیا ہے, آیت نمبر 2 میں دیکھیں سورہ جو ہے الانبیاء کی آیت نمبر 2 ہے, اس میں ذکرین کیا ہے, نہیں ذکرین کیوں فیل ہوگا, یہ پیچھے سے دیکھیں اس میں تنوین آ رہی ہے, جب بھی سٹارٹ میں ال لگے گا اور لاسٹ میں جو ہے تنوین آئے گی تو یہ کیا ہوگا, اسم ہوگا. یہ اسی لیے میں تھوڑا سا یہ جو ہم نے سمپل کیا اسی کو لے کے چلیں گے. من کیا ہے, اس میں من بھی آ رہا ہے, تھوڑا تھوڑا میں اس لیے کروا رہی ہوں کہ تھوڑا سا اور زیادہ کلیئر ہو جائے, ایگزامپلس کریں گے اور زیادہ اچھے طریقے سے کلیئر ہوگا. من کیا ہے, حرف ہے, ایکسیلنٹ. پھر دیکھیں آگے پھر من حرف آ گیا, رب بہم, رب بھی کیا ہے, رب بھی, رب بہم کیا ہے, ربی کیا ہے, اسم ہے. ٹھیک ہے شاباش. محدثین حرف, جی آپ نے بتا دیا, محدثین کیا ہے, نیا یا نئی, اسم ہے, کیونکہ اس کی سمپل میں ابھی آپ کو سمپل ایگزامپلس بتا رہی ہوں, اگر لاسٹ میں تنوین زبر یا زبر جو ہے دو زبر دو زیر یا دو پیش آئے گی تو فتحہ تین دمہ تین کسرہ تین تو وہ ہمیشہ تنوین یا سٹارٹ میں ال آ جائے. ٹھیک ہے اچھا آگے اب دیکھیں اسی کے اینڈ میں آ رہا ہے, یلعبون وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ کیا ہے, یلعبون فیل ہے, کیسے پہچانا ہے, کیسے پہچانا ہے کہ یہ فیل ہے, یہ بھی مجھے بتائیں. یا آر ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی چیزیں میں اس لیے ابھی ساتھ ہے ایگزامپلس کرواؤں گی جہاں سے آپ کو نہیں آئے گا, کیونکہ تھوڑا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم کریں اور ہمیں سارا سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں اگلا آ رہا ہے آیت نمبر 3 میں لاہیتن. اب جلدی جلدی بتائیں گے, میں اگلا اگلا کرتی جاؤں گی. لاہیتن کیا ہے, اس میں ہے ایکسلنٹ. قلوبہم کیا ہے, جی قلوبہم کیا ہے, یہ بھی اس میں ایکسلنٹ. اچھا, وَأَسَرُّوا یہ کیا ہے, ہاں جی فیل ہے کیونکہ سرر سے ہے, سین رو رو. روٹ ورڈ پہ بھی جائیں گے, یہ آپ نے دیکھنا ہوگا, یہ اس نام ہوتا ہے کسی چیز کا نام آئے گا. ٹھیک ہے, صرف میں بھی آ جاتا ہے لیکن سمپل یہاں پہ اثر رو ایک کام ہے چھپانا, تو اس میں یہ فیل آ جائے گا. ٹھیک ہے, النجوا کیا ہے, یہ کیا ہے, اس میں ہے ایکسلنٹ, فیل نہیں آئے گا اس میں کیونکہ سرگوشی کرنا صرف کسی چیز کا نام ہے نا. ٹھیک ہے, اس میں لیں گے. اچھا آگے آ جائے بشر, آیت نمبر 3 میں بشرون, کیونکہ میں وہ ابھی کرواؤں گی جو آپ نے ابھی کی ہیں, جو نہیں کیے وہ نہیں میں ابھی پوچھوں گی آپ سے. یہاں پہ آیت نمبر 3 میں بشرون آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, یہ آ رہا ہے. اچھا آگے آ رہے افتاتونا. ٹھیک ہے, شاباش, اس میں آ رہا ہے ایکسلنٹ. افتاتونا کیا ہے, ٹھیک ہے الحمد للہ. یہ السحر آیت نمبر 3 میں کیا ہے, السحر نہیں, السحر کیا ہے, السحر اسم ہے کیونکہ الف لام آ رہا ہے, الف لام سٹارٹ میں اور اینڈ میں جو ہے فتحہ تین دمہ تین کسرہ تین, یہ دو زبر دو زیر دو پیش آئے گا تو وہ کیا ہوگا, اسم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سمپل ابھی میں آپ سے کروا رہی ہوں. پھر دیکھیں آگے آ رہا ہے جی صفات اللہ. ہاں جی صفات میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی میں اس کو کوئی نام کچھ نہیں, بس آپ اس لحاظ سے بس اتنا دیکھیں جادو, کیونکہ سمپل ہے جادو, آپ کو ذہن میں امیجن ٹرانسلیشن کے لحاظ سے بھی اور شروع میں ال لگ رہا ہے تو یہ اسم ہے. پھر آگے دیکھیں تو بصیرون, جی تو بصیرون کیا ہے, فیل ہے, کیوں فیل ہے یہ مجھے بتائیں, فیل کیوں ہے. تار ایکسلنٹ, تم دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, آگے پھر آ جائے یہ عالم ہو آیت نمبر 4 میں, یہ عالم ہو جی تا ہے ایکسلنٹ, یہ عالم ہو جی, یہ کیوں آ رہا ہے, یہ عالم فیل ہے لیکن کیوں ہے, یا آ رہا ہے ایکسیلنٹ. پھر دیکھیں القولا یہ کیا ہے, جی فیل کیوں لکھا ہے, جی آشا آپ نے فیل کیوں لکھا ہے, یہ فیل کیسے ہوگا, جنہوں نے اسم لکھا وہ بھی مجھے بتائیں فیل کیوں لکھے. آشا آپ نے فیل کیوں لکھے, آشا حالی یہ فیل کیوں ہے, مجھے اس کی وجہ بتائیں, کیونکہ جب اگر آپ کسی کو کوئی دیتے ہیں اسم ہے یا فیل آل کی وجہ سے آپ نے اس کو اسم دیا. ہاں جی ایکسیلنٹ, بات نہیں بات, دیکھیں بات جو ہے اس آل لگ رہا ہے نا تو کسی بات کوئی اسپیشل ہوگی, کس کے بارے میں, آل جب لگ جائے گا تو وہ اسپیشل بات ہے, وہ ایک صفت آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کام کرنا فیل کا ہونا وہ آپ کریں گے اس میں آ جائے گا, لیکن آل جو لگ گیا آل کو دیکھیں جانتا ہے بات کو. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کر لیں گے. السمائی یہ کیا ہے, جی السمائی اسم ہے. ٹھیک ہے, کیوں آ رہا ہے اسم, کیوں ہے اسم, کیوں ہے اللہ ایکسیلنٹ. والاردی, الاردی یہاں پہ بھی اللہ آ گیا, یہ بھی ماشاءاللہ آپ کو سمجھ, السمیع العلیم یہاں پہ بھی العلیم وہ بھی آ گیا. اچھا آگے آ جائیں. صحیح, اتنے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. آیت نمبر 5 میں آ رہا ہے شاعرن, آیت نمبر 5 میں آ رہا ہے شاعرن, اسم ہے, شاباش. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا آگے آ جائیں آپ, آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے کر یتین, کر یتین, آیت نمبر 6 میں کر یتین ادغام. شاباش, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ماشاءاللہ. اچھا اسی کے لاسٹ میں آ رہا ہے یؤمنون, آیت نمبر 6 کے لاسٹ میں آ رہا ہے یؤمنون, یہ کیا ہے؟ فیل ہے. شاباش, بالکل جی ماشاءاللہ, آپ لوگوں کو بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے. صحیح, آگے آ جائیں آیت نمبر 7 میں, لاسٹ ورڈ ہے تعلمون, آیت نمبر 7 کا لاسٹ ورڈ ہے تعلمون. جی ٹھیک ہے, کیوں آ رہا ہے یہ فیل, کیوں ہے تا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا آگے آ جائیں ہم آگے, اب یہاں پہ نیکسٹ میں ابھی پوچھتی ہوں, آیت نمبر 8 میں آ رہا ہے یا قلونا, اور یہ کیا ہے؟ یا قلونا, یہ تا آ رہا ہے, ایکسلنٹ. یا قلونا کیا ہے؟ یہ بھی فیل ہے, کیونکہ اس کے سٹارٹ میں کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے. سمپل چیزوں کی اب کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, اتنا میرے حال میں بہت اچھے طریقے سے آپ کا کلیئر ہو گیا ہے, تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہی. ابھی اس میں جو ایگزامپلس بھی آ گئی ہیں, جیسے دیکھیں الطعام الف لام آ رہا ہے, تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا اسم فیل حرف, کیونکہ اسم فیل کا بھی ہم نے سٹارٹ میں جو اگر آپ دیکھ لیں نا, جیسے ثم ہے, پھر واو ہے, یہ حرف عطف ہے, واو ہے, من ہے, کون, واو ہے, پھر یہ ہم انشاءاللہ آگے کریں گے. جیسے نشاؤ کیا ہے, اگلے نوٹ بہت کنفیوژن ہے, بٹ رٹا لگانا پڑے, نہیں رٹا نہیں لگانا پڑے گا آپ کو, وہ رٹا نہیں لگانا, وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے رٹا. اگر وہ آپ لوگ جو ہے نا, جتنے ابھی میں نے نوٹ, جیسے تا کہ آپ کو نوٹ تج جی ہے, پھر اس میں تھا تر حکم ہے, اسی طرح آپ نے اعلمو کی سپرلیٹیو ڈگری میں آ رہا ہے, یہ آپ نے اگر ایگزامپلس ڈھونڈیں گے نا, اور ابھی آپ نے یہ اگر ذہن میں رکھیں, جب آپ کی اسائنمنٹس ملنی آپ کو, یہ ٹیسٹ 12 میں ملے گا, اس سے پہلے کبھی آپ یہ گرامر کو ایک دفعہ تھوڑا سا کر لینا, وی کانٹ مائک جی رٹے سے کبھی بھی یاد نہیں ہوتا, تھوڑا سا یاد کریں گے پھر بھول جائیں گے, رٹا جو ہے نا وہ رٹا ہی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے ایگزامپلس ڈھونڈ کے اس کو کیا نا, تو ان شاء اللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو یہ ملے. ٹھیک ہے نا, لیکن میں اتنی سلولی اگر میں کروانا چاہوں بہت تیز آپ کو کروا لوں, کروانے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ کو بس کروا دوں کہ ہم نے جی یہاں پہ کلاس میں نا یہ کر لی ہے گرامر یہ واقعی ڈینجرس ہے, صحیح بات ہے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ کو ایک ایک چیز سے آپ کی اس سے محبت ہو جائے گی, پیار ہو جائے گا, اس کو آپ پہچان لیں گے, جان لیں گے, تو پھر کبھی بھی جب بھی آپ قرآن کھولیں گے, عربی والا عربک جو قرآن کھولیں گے ود آؤٹ ٹرانسلیشن, تو اس میں آپ کو آسانی سے پتا چلے گا اس کا یہ ترجمہ بن رہا ہے اور اس میں یہ بن رہا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں آیت نمبر 9 کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, ثم پھر صدقناہم, سچ کر دیا ہم نے ان سے, الوعدہ وعدہ, فانجیناہم پس نجات دی ہم نے ان کو, فا پس انجینا نجات دینی, نہ ہم نے ہم ان کو, یہ اسی صورت ہمیں ورڈ ٹو ورڈ آئے گا جب ہمیں گرامر میں ان چیزوں کا پتہ ہوگا کس کا کیا میننگ ہے. ویسے تو ہم رٹا لگا رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی چیزیں, فا پس ہر پا رہے ہیں, انجینا فیل, نجات دینا فیل, نہ پھر کیا آ جائے گا, یہ ضمائر آ جاتے ہیں, ہم بھی ضمائر ہے. ٹھیک ہے, ضمائر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہاں فیل ہے لیکن اس کے ساتھ حرف بھی ہے اور ضمائر بھی آ رہے ہیں. پس نجات دی ہم, و من, اور جس نے نشاؤ, ہم جس کو چاہتے ہیں, پھر و من, اور جسے, کون آنا کے بعد, من کا مطلب کون ہے, واؤ اور من کون, نشاؤ ہم چاہتے ہیں, وَأَهْلَكْنَا, ہلاک کر دیا ہم نے, المصرفین, حد سے بڑھنے والوں کو. یہ اسی صورت میں آئے گا جب آپ ایک دفعہ اس گرامر کو تھوڑا سا دیکھتے جائیں گے، پھر آپ کو ٹرانسلیشن کرنے میں، دوسروں کو سمجھانے میں مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ لوگ حیران رہ جائیں، بلکہ لوگ کہیں گے ماشاء اللہ جی ان کو تو اتنا اچھا آ رہا ہے. اس صورت میں ہم نے کرنا ہے. اچھا کوئی مجھے ابھی جب تک سسٹر سنا جب آپ ریڈی ہوں تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے گا، ان شاء اللہ ہم پہ جو ہے تجوید کرتے ہیں بعد میں. تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ مجھے ابھی کوئی بتائے گا آج کا جو لیسن ہے آیت نمبر 30 سے نکالیں، کوئی ادھر مائک لے گا ابھی تک جو تھوڑی سی ہم نے گرامر کی اس میں مجھے تھوڑا سا بتائے گا، میں اس کو انڈارٹ کرتی ہوں. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، آیت نمبر 30 نکالیں. ایک آیت میں اسم فعل حرف جو ہے اسم کوئی یہاں پہ ہمت کرے گا سامنے آئے. السابقون الاولون میں سے کون ہے؟ تو آپ پلیز اس میں سے لیں، ایک آیت کو لے لیتے ہیں ہم سے، ایک یا دو آیات کو. جی کون مائک لے گا؟ جی شاباش، ایکسلنٹ نگت، میں آپ لیے آپ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. جی اسی آیت کو سب نے بتانا ہے، آپ نے بتاتے جائیں گے پھر میں ایک ہی دفعہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کا کرتی ہوں، میں بتاؤں گی آپ کو بات. جی نگت صاحب پہلے آپ لے، اس کے بعد سادیہ آپ، پھر عائشہ آپ. ٹھیک ہے
جی. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اولم میں یہ فیل ہوگا، یرا فیل، الذین اس انا انا جو ہے حرف ہوگا، سماوات اس میں اس، ارد اس، اور وجعلنا منل میں حرف، ما ای پانا اس، حیی، اور بس ابھی مجھے اتنے ہی آ رہے ہیں. ہلو یو مینون میں بھی فیل، فنفق نام فنفق میں بھی فیل ہوگا، جال نام میں بھی فیل ہونا چاہیے، منل میں حرف، ماہیف اس، جی جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے ابھی، تھوڑا سا آپ لوگ جی سادی اور عائشہ ان شاء اللہ، ابھی ایسا ہے کہ تھوڑا سا شیڈیول ابھی ٹائٹ ہے، میں نے بھی بات ہوئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویک آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کی تیاری کر کے آنا ہے. ابھی آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کس کو کیا کہنا ہے، اگر آپ اس میں پھر حرف کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا آپ کا فائدہ کہ آپ کو اس میں آسانی سے پتا اسم کیا ہے، حرف کیا ہے، فیل کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے. یہ آپ لوگ آپ کے لوگوں کا ہوم ورک ہے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم اس کو ریوائز کریں گے ضرور، کیونکہ ابھی آپ لوگ تھوڑے کنفیوز ہو رہے ہیں، تھوڑا سا آپ کو پتا چل گیا ہے. تو ابھی انشاءاللہ ابھی ہم ایسے کرتے ہیں تجوید، اور تجوید کے فوراً بعد انشاءاللہ کتاب و دعا ہوگی. گرامر کو دوبارہ سے یاد دیکھیے گا کہ اگر رک رک کے اس نے نہیں بتانا، آپ نے لازمن جہاں سے بھی آپ نے پریپیئر کیا ہوگا اپنی آیات بتائیے گا، مائک لے کر پلیز آپ نے ڈاکٹر بتانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے مصحف کھولیں انشاءاللہ، ہم جو آج کی آیات کی ہم نے تفسیر سنی ہے اس کے ہم دیکھ اس کی تجوید بہت صفات کے ساتھ جو آپ نے تجوید کے رولز کے ساتھ کی اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما Lesson number 165 Ayat number 30-50 Surah Al-Anbiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر
كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد
أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت
كل نفس ذائقة الموت
ونبلوكم بالشر والخير فتنة
ونبلوكم بالشر والخير فتنة
وإلينا ترجعون
وإلينا ترجعون
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك
أهذا الذي يذكر واذكروا آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفرون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون.
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن
تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم. بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن
مَن يَعْبُدُونَ
بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم من يصحبون.
لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.
بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر.
بل متعنا هؤلاء
يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها
أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها
أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين
يا ويلنا إنا كنا ظالمين
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
وكفى بنا حاسبين
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين
ولقد آتينا
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
الذين يخشون ربهم بالغيب
وهذا ذكر مبارك أنزلناه
وهذا ذكر مبارك أنزلناه
أفأنتم له منكرون
پر مالا سن پورا تھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر سے تحریمہ. الحمدللہ لا حول ولا قوت الا بالله. امید ہے کہ آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے ساتھ میں تلاوت کی ہوگی تجوید کے رول کے ساتھ جو آپ نے سٹریشنگ کروائی ہے. انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کتاب الدعا. ہم نے کیا تھا کل مسئلہ نمبر 45 سے 54 تک. انشاءاللہ ہم نیکسٹ 55 مسئلہ نمبر سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ادھر لنک بھی سینڈ کر دیتی ہوں, تو آپ پلیز اس میں سے لازمن جو دعائیں وغیرہ بھی دیکھیے گا. انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پھر اگلا ہے دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کو وسیلہ بنانا جائز ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کا انکار کر دو, اور وسیلے کے لفظ کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا آج ہماری امت نے کہ صرف اس ایک لفظ سے لوگ بٹ گئے, ٹکڑیوں میں بٹ گئے, چھوٹی چھوٹی بدلیاں بن گئے, اور نہ ایک گہرے بادل کی شکل بنے اور نہ برسے. ہر بندہ چھوٹی سی بدلی ہے, اس میں ایک مسئلہ وسیلے کا ہے. تو آئیے دیکھیے کہ وسیلہ جائز ہے کہ نہیں. بالکل جائز ہے, لیکن کس چیز کا وسیلہ جائز ہے؟ جس میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا, پھر اللہ کے اسم حسنہ کا, پھر آپ کی اللہ کی صفات کا. اگلی روایت میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ, اور اس پہ ہم سورت مائدہ کی آیت وبتغوا الیہ الوسیلہ میں ڈیٹیل سے بات کر چکے. 10-12 چیزیں ہم نے لکھی تھی کہ وسیلہ مانگ سکتے ہیں. کوئی وسیلے کا انکار نہیں کرتا, لیکن غلطی جو کھاتے ہیں لوگ وہ اس کے اندر ایگزیجریشن کی ہے. تو آئیے اس روایت کو دیکھتے ہیں. ان عبداللہ ابن بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہما عن ابیہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو وہو یقول اللہم انی اسألک بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حضرت عبداللہ بن بریدہ الاسلمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا, یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں, تو ایک ہے, تیری ذات بے نیاز ہے, نہ تو کسی کی اولاد ہے, نہ تیری کوئی اولاد ہے, نہ ہی تیرا کوئی شریک ہے. عبداللہ بن اسلمی کے باپ کہتے ہیں کہ یہ دعا سن کر رسول اللہ نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس آدمی نے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے, اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کتنے پیارے اللہ کے نام ہیں. اور اس کو پڑھتے ہوئے مجھے قاری جبریل کی ایک دعا بھی یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پورے ناموں کو ساتھ ساتھ لے کے دعا مانگی بھی ہے. اگر موقع ہوا تو آپ کو بیچ میں سنائیے گا. یعنی اس کو پڑھتے ہوئے ایک دل میں ذرا روب تاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے, کہ اللہ تو الحنان ہے, تو المنان ہے. اس طریقے سے انہوں نے دعائیں مانگی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ الاؤڈ ہے. ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج یا مصیبت پیش آتی تو یوں دعا فرماتے, اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ, میں تیری رحمت کے وسیلے سے تیرے آگے فریاد کرتا ہوں. اسے ترمذی نے روایت کیا. کتنی پیاری دعا ہے نا، غم دکھ میں اور بی رحمتی کا میں جو با ہے یہ وسیلے کی ہے، تو یہ بھی جائز ہے. دعا میں اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحط على فم غارهم فانحطت على فم غارهم. تھوڑا سا مشکل ہے نا، پھر پڑھوں. عَلَى فَمِ غَارِهِمْ سَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انظروا آمالا عملتموها للہ صالحة فادعوا اللہ بها لعلہ یفرجها. فقال احدهم اللہم انہ کان لی والدانی شیخانی کبیرانی ولی سبیتن صغارن کنت ارعا علیہم فاذا رخت علیہم فخلبت. صرف ایک اس لفظ کو دیکھیں نا، فخلبت عربی کا، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اردو میں پورا ایک جملہ، پھر میں ان کو دودھ پلاتا تھا. یعنی صرف آپ کو روک کے اس لیے بتایا کہ عربی زبان دیکھیں کتنی جامع ہے، کہ کسی کو ایک بات جو ایک پورے جملے میں دوسری زبان میں کہی جاتی ہے، عربی زبان میں صرف ایک لفظ میں. فحلبت بدأت بوالدي اسقيهما قبل ولدي وانه ناء الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتداغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني یہاں روک کے پوچھتی ہوں آپ کو، صرف عربی پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ حدیث پہلے سنی ہوئی ہے؟ اگر آپ نے اردو ترجمہ نہیں پڑھا آگے تو آپ کو نہیں پتا چلا. کتنا کو پتا چلا، ہاتھ کھڑے کرو. ایک دو تین چار، ٹھیک ہے. چلیے. وقال الثانی اللهم انه كانت لابنة عم احبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت اليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا منها ففرج لهم فرجة وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت. یہ لفظ کہیں آپ نے قرآن پاک میں پڑھا, اس سے ملتا جلتا استأجرت. ذہن کو فوراً سوچا کرے, کھنگالا کرے, ملتا جلتا ہے یہ نہیں لیکن اسی بالکل اسی کی سنس میں. جی آپ جی شاباش, ویری گڈ. جی جہاں سورت قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شعیب کی بیٹیوں نے سے ایک نے کیا کہا تھا کہ اس کو تستاجر ہو, اس کو اجرت پہ رکھ لیجئے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے چھوٹا سا گفٹ ہوگا انشاءاللہ. اجیرن بفرقی ارزن فلما قدا عمله قال اعطني حقي فأردت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورائيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي فقلت اذهب الى ذلك البقر ورائيها فقال اتق الله ولا تحظى بي فقلت اني لا اخزى بك فخذ ذلك البقر ورائيها فأخذه فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج ما بقي ففرج الله عنهم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, تین آدمی جا رہے تھے کہ ان کو بارش نے آ لیا, چنانچہ وہ ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے. غار کے منہ پر پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آ گرا اور وہ بند ہو گئے. چنانچہ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی ایسا نیک عمل سوچو جو تم نے محض رضا الہی کے لیے کیا ہو, اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, شاید یہ مشکل آسان ہو جائے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے والدین زندہ تھے اور انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، نیز میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا. اب اب دیکھیے لفظ چرایا کو آپ اگر غلط اردو میں چرایا کر لیں تو کیا بنے گا؟ تو چرانا یعنی ان کو کھانا کھلانے لے کے جاتے تھے. میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، جب میں شام کو واپس لوٹتا تو بکریاں دھوتا اور اپنے بچوں سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا. ایک روز جنگل میں دور نکل گیا، شام کو دیر سے گھر لوٹا، والدین اس وقت سو چکے تھے. میں حسب معمول دودھ لے کر ان دونوں کے سرحانے آ کھڑا ہوا. میں نے انہیں نیند سے بیدار کرنا پسند نہ کیا اور بچوں کو ان سے پہلے پلا دینا بھی مجھے اچھا نہ لگا، حالانکہ بچے میرے قدموں کے پاس رو پیٹ رہے تھے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی. اے اللہ، تو جانتا ہے اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم کم از کم آسمان دیکھ سکیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کا ایک حصہ ہٹا دیا اور اس میں انہیں آسمان نظر آنے لگا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی چیز مانگے پھر اتنی ملتی ہے. اگر یہ نہ کہتے تو ہو سکتا ہے پہلی ہی صورت میں پورا پہاڑ ہٹ جاتا. تو بعض دفعہ ہم دعا صحیح نہیں کر پاتے، اس لیے پھر ہماری وہ دعا پوری بھی صحیح طرح نہیں ہوتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کا ایک حصہ ہٹا دیا اور انہیں آسمان نظر آنے لگا. دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں اتنی زیادہ محبت کرتا تھا جتنی کوئی بھی دوسرا آدمی کسی عورت سے کر سکتا ہے. میں نے اس سے، اچھا اس نے یہ کہا نا کر سکتا ہے، ہمارے فلمی گانوں میں کیا کہتے ہیں، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی مبالغے کی حد ہے. میں نے اس سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس وقت تک کے لیے انکار کر دیا جب تک اسے 100 دینار نہ دے دوں. چنانچہ میں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی اور 100 دینار جمع کر لیے. انہیں اس کی کوئی مجبوری ہوگی عورت کی، اس لیے اس نے پیسوں کا تقاضا کیا. میں نے لے کر اس کے پاس آ گیا. جب میں اسے صحبت کرنے لگا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور لگی ہوئی مہر کو نہ توڑ. بس میں واپس چلا آیا. اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے. بس چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی. پھر تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو اپنے کام پر لگایا تھا اور طے کیا تھا کہ تمہیں ایک فرق یعنی تقریباً 8 کلو گرام چاول دوں گا. جب وہ کام ختم ہو کر چکا تو اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا. میں نے مزدوری اس کے سامنے رکھ دی، لیکن وہ مزدوری کم سمجھ کر لیے بغیر چلا گیا. میں ان چاولوں کے ساتھ برابر کاشتکاری کرتا رہا، یعنی انہی کو ایز اے بیج استعمال کیا اور زمین میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اس غلے سے کئی گائیں خرید لی اور ایک چرواہا رکھ لیا. مدتوں بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈر، مجھ پر ظلم نہ کر اور میرا حق مجھے ادا کر. میں نے کہا، ان گائیوں اور چرواہوں کی طرف جاؤ، یہ سب تمہارا مال ہے. اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق نہ کر. میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، بلکہ یہ اپنی گائیں اور چرواہا لے جا. وہ انہیں لے کر چلا گیا. یا اللہ، تو جانتا ہے اگر میں نے محض تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو جتنا راستہ بند رہ گیا ہے اسے بھی کھول دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے بھی باقی پتھر کو ہٹا دیا. اسے بخاری میں روایت کیا. کتنی خوبصورت روایت ہے، بیسوں بار درسوں میں بیان کی گئی ہوئی ہے اور آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن آج آپ نے عربی الفاظ کے ساتھ پڑھی تو ایک ایک لفظ کا حسن دیکھے. اب دیکھیں کہ کئی مختلف روایتوں سے نا یہ بخاری کی ہے، یعنی آپ کو وہ لفظ بھی سمجھ آ گئے. جو عموماً ہوتا ہے کہ درسوں میں بات چونکہ زبان زد عام کہی جاتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن حدیث ساتھ رکھیں تو آپ کو کئی باتیں سمجھ آتی ہیں. اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ اخلاص کی بدولت آپ یہ تینوں کام لکھ کے دیکھ لیں، صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے کرے گا. رات کو ماں کے سرحانے دودھ کا کپ لے کے کھڑا ہونے والا کوئی مدر ڈے کا انتظار نہیں کرتا کہ آج مدر ڈے ہے تو مجھے اپنی ماں کے حقوق پورے کرنے ہیں. وہی کرے گا جس کے دل میں حقیقت میں اللہ کا ڈر ہوگا. بچے لپٹ رہے ہیں، پاؤں کے ساتھ ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہ نہیں دے رہا کہ میں اپنی عادت ختم نہیں کرنا چاہتا. پھر آپ دیکھیے کہ دوسرا معاملہ کہ وہ وقت جب ایک انسان انتہائی مجبور ہو جائے نفس کے غلبے سے، اس وقت اس نے اس کو چھوڑا. ایک تو یہ کہ خواہش تھی، ارادہ تھا، حالات ہی نہیں بنے، وہ آسان ہوتا ہے. آپ بالکل گناہ پہ مائل ہوں، پورے سرکمسٹانسز آپ کے ہاتھ میں ہوں، اس وقت اتق اللہ کہہ کر ایسی چیزوں سے ہٹ جانا، یہ ہے اصل میں اخلاص کی بدولت. اور میں تو یہ تیسرا کام کرنے والے کو حیران ہوتی ہوں. چاولوں کی چند کلو چاول تھے نا، 8 کلو چاول آج کتنے ہوں گے، اور وہ پہلے چھوڑ گیا. اور اس نے یہ نہیں کہا نہیں لیتا تو نہ لے. اس میں یہ سبق بھی ہے کہ اگر اس کا اتنے پہ معاوضہ ہو گیا تھا تھوڑے پہ تو لے لیتا، کیونکہ بعض دفعہ حلال تھوڑا بھی ہوتا اس میں برکت بہت ہوتی ہے. کیونکہ آگے وقت نے دکھا دیا کہ یہی 8 کلو کتنی گائیوں اور کتنے یعنی اور مال کا سبب بنے. تو کبھی کبھی تھوڑا سا پیسہ بھی انسان کو بہت سارا مال دینے والا ہے. اب اگر اتنے سال بعد آیا, یہ 8 نہیں کہتا چلو 20 کلو لے لو جاؤ, لیکن اتنی گائیاں کیوں دی؟ اس کو تو نہیں پتا تھا, اور ساری حفاظت اس نے کی, اس کی, اس نے وہ کام کیا, اس کی پلاننگ تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ جو کسی کا بھی آپ کے پاس ہے, ذاتی پیسہ ہے آپ کے ذاتی کے علاوہ, کسی کا, دوسرے کا, کسی چیز کا, کوئی اللہ کے نام کا پیسہ, یہ اسی طرح اس کو ٹیکل کرنا ہے جس طرح آپ اپنے کے لیے کرتے ہیں. کچھ چونکہ اپنے بھی پیسے کی حفاظت زیادہ نہیں کرتے, اس کو بھی بے ضرورت استعمال کرتے رہتے ہیں, اسی طرح وہ دوسرے مصارف میں جو استعمال ہوتا ہے اس کی بھی کیئر نہیں کرتے. ایک ہی جگہ 4 اپنا لگتا ہے, اس کا بھی لگتا ہے, ایک گرتا ہے دوسرا بھی گرتا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ برکتیں کہاں سے آتی ہیں, جب بندہ ایک ایک قدم پہ سوچ سوچ کے ناپ نوپ کے چلتا ہے. اور اس نے وہ ساری اس کو دے دی, کچھ بھی کہہ سکتا تھا, ہو سکتا ہے اس نے اس میں سے جو چرواہا رکھا اس کا خرچہ پانی نکالا, پھر بھی اس کو اتنا بچ گیا. تو یہ کام جو ہے تب ہوتے ہیں جب بندے کو صرف اللہ کا خوف ہوتا. بندوں کی جواب دہی بندوں کو کبھی بھی اس طرح کا متقی نہیں بنا سکتی. تب یہاں آپ دیکھیے انہوں نے اپنے نیک اعمال کی بات کی ہے نا. میں اور آپ بھی تو سوچیں, ہمارے پاس عمل کوئی ہے خلاص اللہ؟ جیسے میں نے پیچھے آپ کو ایک دن ذکر کیا تھا کہ زمزم کا پانی ایک ٹوکن کے طور پہ رکھا کریں گھر میں, دعائیں قبول کروانے کے لیے, کوئی مشکل ہو تو پیا اور مانگ لی. اسی طرح کوئی نہ کوئی تو اخلاص والے عمل ہم بھی چپکے چپکے رکھیں, اور جب کبھی موقع ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ, کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے وہ کام تیرے لیے کیا تھا. سارے کام دوسرے دیکھتے ہیں, کوئی چپکے کا کام, کوئی اخلاص کا کام, کوئی جان سے, کوئی مال سے, کوئی وقت سے, کوئی اسکل سے, ایسا کر کے چھپا کے رکھ دیں کہ کسی مشکل میں اس کو یوز کر کے اللہ سے دعا کروں گی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اگلا ہے زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے. ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بأم نبينا فسقنا قال فيسقون. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط کا شکار ہوتے یعنی بارشیں نہ ہوتی, تو حضرت عمر عباس بن عبد المطلب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ان سے بارش کی دعا کرواتے, کیونکہ یہ بھی زندہ تھے اور اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا تھا, اور ساتھ ہی کہتے یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تیرے حضور وسیلہ بناتے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے کہتے, وہ دعا کرتے اور اس دعا کے وسیلے سے پر بارش ہوتی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم اپنے نبی اکرم کے چچا کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں, لہذا ہم پر بارش برسا دے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عباس سے دعا کروانے کے بعد بارش ہو جاتی. اسے بخاری نے روایت کیا. کتنے سوالوں کا جواب ملا آپ کو اس ایک حدیث کو پڑھ کر, کتنی گریں کھلتی ہیں. جس وقت حضرت عمر یہ دعا ابن عباس سے کروا رہے تھے, بتائیے کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ موجود تھا؟ مدینہ میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کا پلو پکڑ کر ان کے قبر روزے کو پہ جا کے مانگ سکتے تھے نا؟ نہیں مانگا, کیونکہ زندگی میں تھے تو ٹھیک تھے, مانگی اب چچا. اور اب آج کوئی کہے کہ چونکہ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے چچا سے مانگا تھا. مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ کیسے مس کنسپشنز ہوتے ہیں ہمارے برادرز میں, مسلمان بہن بھائیوں میں جو ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں, لیکن کہاں فرق ہوتا ہے. مثلا اس حدیث کو کوئی کوٹ کرے اور کہ اللہ کے نبی کے چچا کے وسیلے سے عمر نے دعا مانگی, تو آج کوئی دعا مانگنا شروع کر دے کہ چونکہ عمر نے منگوائی تھی دعا ابن عباس کے وسیلے سے تو ہم بھی منگواتے ہیں. تو کیا ہماری سمجھ کا فرق ہوا کہ ابن عباس اس وقت زندہ تھے, آج وہ زندہ ہوتے تو ہم بھی منگوا لیتے. جب وہ زندہ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے, تو جب انہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ابن عباس سے منگوایا تو آپ بتائیے کہ آج ہمارے لیے کیا حکم ہے. کتنا واضح مسئلہ ہے. اور آج ہمارے ہاں یہ وسیلے کا موضوع اور توسل اور واسطوں کا موضوع کتنا عجیب غریب کر گیا کہ پیروں کو، فقیروں کو، مریدوں کو، اور پیروں کی بیویوں کو، اور ان کے کتوں کو، اور ان کی بلیوں تک کو وسیلے بنائے جاتے ہیں. کبھی آپ دیکھا کریں محبت اور چڑ کر دلانے، مجھے تو لگتا ہے اب مسلمان چڑا کے ایک کام کرتے ہیں. ایک بندہ جب اس بات کے خلاف بولتا ہے تو وہ اس میں بھی ایگزیجریشن کر دے گا، کبھی کبھی وہ کہہ دے گا ہے ہی کوئی نہیں وسیلہ، اور جو یہ وسیلہ کرتا ہے پھر وہ اس مولوی صاحب کو چڑھانے کے لیے تم وہابی ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ، اور وہ پھر اس کے ساتھ کرسیوں میزوں کے بھی وسیلے بناتے ہیں. انتہائی ناموافق رویہ، غیر صحت مند لوگوں کی یہ کہانیاں ہوتی ہیں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزیجریشن سے اور تعصبات سے پاک دین لینے کی توفیق دے، کہ ہم قرآن اور سنت کو وہیں رکھے جہاں ہے. اب دیکھیے صرف ٹیمپریچر کا فرق ہی یا تو آپ کے کھانے کو جلا دے گا یا روٹی کچی رہے گی. مناسب ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں تو بریڈ اندر سے پکتی ہے اوون میں، تیز کر دیں گے اوپر سے کالی اندر سے کچی، اور بالکل ہلکا کر دیں گے تو وہ سخت ایک روٹی کی روٹی کیا بن جائے گی. تو دین کے احکامات کو ایگزیجریشن، جذبات، تعصبات سے پاک سمجھ کے لیں گے، انشاءاللہ یہ دین ہمارے لیے نرم روٹی کی طرح مزے کا ہوگا. سخت کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی انٹینسٹی کو لو کر دیتے ہیں. اور یہ کچا اندر سے کب دکھتا ہے؟ اوپر سے بہت ایک پوری پلیٹنگ ہو گئی دین کی اور دینداری ہے، وہ کہہ کے روٹی اوپر سے پکی دی اندر سے کچی ہے. آج دیکھیے دین کے نام پہ یہ سمبلس دکھتے ہیں نا چار، کہ اوپر سے کسی کا دین دیکھا کر مان لیا بات کو، لیکن اصل دین یہ ہے کہ جو دل اندر سے لے کے باہر کو پکائے. اور آپ دیکھیں روٹی پہلے اندر سے پکتی ہے پھر باہر سے پکتی ہے. جب آپ فیل کرتے ہیں اون میں کہ روٹی اوپر سے سرخ ہونے لگ گئی اور ابھی اندر کچی ہوگی، آپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ نہیں میں نے ہیٹ تیز کی ہے. تو دین بھی پہلے بندے کے اندر کو گلاتا ہے پھر باہر کو گلاتا ہے. کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں؟ جی الفت جی، ان کا سوال ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سید خاندان کے جو لوگ ہیں ان سے دعا کرانی چاہیے اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تھے. دیکھیے کہ اگر آپ کو کوئی اس کی دلیل مل جاتی ہے بہت اچھی بات ہے. یاد رکھیے اللہ نے اگر نہیں سننی نا تو نبی کی بھی نہیں سننی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ تین دعائیں کی تھی جس میں دو مان لی ایک نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے. آپ حضرت سلیمان کی دعائیں پڑھیں گے ایک نہیں مانی. تو سید ہو یا ولی ہو یا پیغمبر ہو، اللہ کے آگے سب محتاج ہیں. کوئی یہ گمان کر لیتا ہے نا کہ فلاں کی دعا تو ضرور قبول ہوگی، یہ بھی شرک ہے. ہم نے اس کو شرک پھر دعا کر دیا. آپ تک کتاب و توحید میں یہ پڑھ چکے ہیں. تو واللہ اعلم. جی آپ پلیز، کوئی دلیل ہے تو کر لے. میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی دین کا میسج ہے اس کو آگے اتنے لوگوں تک بڑھا دیں تو دعا قبول ہو جائے گی، یہ مشکل ڈھال ہوگی. مجھے تو نہیں ملی، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کر لے. ٹھیک ہے. اور جی آپ سب سے ہو جاتی تھی پھر، یعنی دعا منگواتے تھے جب لوگ حضرت ابن عباس سے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن کے بارش کر دیتے تھے، ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے آج پڑھ لیا نا کہ مباح ہے، زندہ انسان سے کہہ سکتے ہیں گمان. اور آپ دیکھیے جس کے دل کو تڑپ لگی ہوتی ہے وہ تو میرے حال کنکروں کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، یہ تو ایک فیکٹ ہے. لیکن یہ سوچ لینا کہ اس نے کر دی ہے تو پوری ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا ہے اس کی زبان کالی ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو یہ صرف ہمارا خیال ہے. ٹھیک ہے جی. چرچ میں آپ کو کہتا ہے کوئی کہ میرے ساتھ چلو، کیوں کہتا ہے اور وہ کون ہے؟ نہیں وہ کوئی غیر مسلم ہوگا نا چرچ میں چلانے والا. نہیں پوری بات الگ سے آپ بتائیے گا پھر کہیں گے. آپ اندر چرچ میں گئی اور پھر مانگی تو آپ نے. دیکھیے کہ یہ سوچ کے اگر آپ نے مانگی ہے کہ اس چرچ میں کھڑے ہو کے مانگنے کی وجہ سے ملے گی تو پھر تو نہیں جائے. آپ ایسی سوچے جیسے یہ سینما ہال ہے، کلب ہے، اور اسی طرح کوئی دکان ہے، مال ہے، اسی طرح چرچ ہے. تو اللہ تو ہر جگہ سن رہا. کس نظر سے گئی یہ کلب ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس یہ کہ آپ اپنی سوچ نہ وہ رکھیں کہ آپ یہاں جاتے ہیں. گرجوں میں پہنتی ہیں ویسے ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے یہ ریئلی. جی اور کوئی؟ حیرت ہے اسے کہ لوگ اب گرجوں کو استعمال کر رہے ہیں. اور آپ سوچیں یہ بات آپ نے کہی تو میرے ذہن میں ایک بہت ہی عجیب سا خیال آیا کہ جب جس مذہب والوں کے چرچز یا جس کو آج اپنی مسجد آپ کے وہ لوگوں کے شادی ہال بننے لگے تو یہ اس مذہب کے زوال کی علامت نہیں؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت پلس پوائنٹ ہے. ہماری مسجدوں کے ساتھ یہ نہ ہونے لگ جائے ایک وقت ہے, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے, بالکل مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے یہاں پہ رکتے ہیں, یہ ٹاپک پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کیا سیکھا آج یہ کتاب دعا کی جو ہم نے پڑھی ہے احادیث, کیا لیا ان کو؟ بہت خوبصورت بک تھی ماشاء اللہ. کیا سیکھا اسے؟ یہاں پہ لکھیں, دعا میں نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے. کون سے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا چاہے تھے یہ بھی لکھیں پلیز. جو اللہ کے لیے ہوں, جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں, رائٹ وے پر وسیلہ میں اگریشن نہیں کرنی. بالکل صحیح بات ہے, جو اخلاص کے ساتھ کیا ہو. کیونکہ دیکھیں ہم سارے کام کرتے ہیں, اچھے کرتے ہیں, اگر ہم اس نیت سے کریں کہ اس کا ہمیں اجر آخرت میں بھی ملے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ملے تو اس میں زیادہ ہے. جیسے اگر دینی تعلیم کے ساتھ ہم دنیاوی تعلیم بھی لیتے ہیں, اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں دین کے ظاہر آگے دین کو پھیلانا ہے, ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا تو آپ کو دنیاوی علوم کا پتہ ہوگا تو آپ ان سے بات کر سکیں گے, ان کو قائل کر سکیں گے. آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوگا تو آپ ان کو قائل نہیں کر سکیں گے. وہ جو اللہ کی خوف سے ڈر کر نہ کیا جائے. صحیح بات ہے, الحمدللہ. اچھا, اسم اعظم یہ جو ہے نا, اسم اعظم یہ ضرور یاد کیجیے, بلکہ آپ لوگ کوشش کریں, میں آپ کو بھی اس پہ واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کر دیتی ہوں. یہ جو ہے دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم, اللہ تعالیٰ کے اسم حسنا صفات کو وسیلہ بنانا جائز ہے. یہ یہاں پہ لکھ دیا گیا, ابھی تک جتنے بھی آپ نے سارا کچھ پڑھا, دیکھیے اس میں کوئی لمٹ نہیں رکھی. یہ درود شریف جی سوا لاکھ دفعہ کرنے, آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سوا لاکھ, یا اس طرح کرنا, اس کا ورد کرنا, یہ جو بھی کام کریں گے آپ اپنی ذات کے لیے کریں گے, اس میں آپ کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اس کے اپنا فائدہ ہے اور یہ صرف آپ اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. کیونکہ اگر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کتنی بار میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک سے مانگا تھا, اس کا ہمیں کوئی نہیں ہے. بس نیت خلوص کے ساتھ تھا کہ کس نیت کے ساتھ, کس خوف کے ساتھ مانگا تھا, کتنی شرمندگی تھی اپنے ان کے اس عمل پہ ان کو. تو ہمیں, ہم تو وہ تو نبی تھے, وہ جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا, انجانے میں ان سے ایک مسٹیک ہوئی تھی. ہم لوگ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں نا. تو بہت خوبصورت ہیں, بہت خوبصورت دعائیں تھیں کل بھی اور آج بھی. اس میں ہم نے لازمی ان چیزوں کو بار بار ریوائز کرنا ہے, بلکہ ریپیٹ کرنا ہے کہ آپ نے نیک اعمال کو اسباب بنانا ہے. گنتی نہیں کہیں بھی بتائی جاتی, جی 100 تک ملتا ہے, 100 تک ہے, جیسے زبان اللہ کبھی حمدی کے ملتا ہے. اگر کوئی 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے چاہے سمندر پہ جا جتنے بھی سبیرہ گناہ ہو تو وہ آیت کریمہ کا نہیں ملتا, کسی کا بھی نہیں ملتا. صرف استغفار کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے 70 سے زیادہ مرتبہ دن میں استغفار کرتے کرتے کیوں نہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں, تو استغفار کرتے بلکہ تو وہ تو بہت زیادہ. اچھا, زندہ نیک آدمی سے دعا کرنا جائز ہے, یہ بھی ہمیں مل گئی. تو کیا اب ہم یہی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہر وقت دوسرے سے کہتے رہے وہ فلاں نیک ہے فلاں ہے, تو اس طرح نہیں, یہ نہیں آپ نے کرنا نا. اس میں آپ نے لازمی یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے کریں, لیکن زیادہ خود سے کریں, خود سے کریں.
آپ کے والدین کر سکتے ہیں، آپ کے بزرگ جیسے دادی ہے، دادا ہے، نانی ہے، آپ کے جو والدین کی تو دعائیں خود دعائیں کرنی ہیں، بالکل خود دعائیں کریں، والدین کے لیے کریں جو لوگ خاص کر زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، خاص کر یہ جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اپنی دعا میں شامل کریں. اور پھر جو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، جو بھی مطلب جس سے جو بھی رشتہ ہے، وہ سارا ہم نے لازمی چیزوں کو لے کے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی کلاس ہے الحمد للہ. زمزم ایک ٹوکن کی طرح یوز کریں دعائیں قبول کروانے کے لیے. جی بالکل، زمزم کو کریں، استادوں کے لیے بھی کریں، بالکل استاد سارے ہر ایک آ جائے گا نا. دیکھیں جس میں آپ نے ایک لفظ سیکھا، ایک اور میں آپ کو بات بولوں، ایک تو ہم ریگولر کلاس لیتے ہیں نا، اس طرح ہم جو سیکھتے ہیں، ہم ہر وقت ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ چیز، اس چیز کو بھی اپنی ایک عادت بنائیں نا، کیونکہ مجھے، میں اپنا اس طرح بتاؤں گی، بلکہ مجھے جہاں سے جو ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہیں سے بھی جو بھی ملتا ہے سیکھنے والے بنے. سکھائیں گے ضرور جب ہمیں خود پتا ہوگا نا، تو یہ لازمن کریں. 4 days آپ کے پاس ہیں، اس میں ان شاء اللہ آپ کو اسائنمنٹ ملے گی ابھی 16 پارے کی، وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے نوٹ بک پہ لکھیں. گرامر کا آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، جو آپ نے 3 days کا آپ نے جو لیسن کرتے ہیں ٹرانسلیشن کا، اس کو لازمن آپ نے اوپر لازم کرے کہ میں نے لازمن جو ہے 2 دفعہ کرے یا 3 دفعہ. ہم زبردستی نہیں کر سکتے، اگر میرے پاس میں ہوتا میں کم از کم 7 times ایچ لیسن میں آپ پہ امانت چلتی کہ آپ لوگ کرتے چلو 3 times ہی کر لیتے، لیکن ہم لوگ آپ لوگوں کو فورس نہیں کرتے. لیکن یہ بس یہ ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گی، ٹرانسلیشن کو بھی 2-3 دفعہ لازمن ڈیلی کریں گے، اگر تجوید کو بھی 2-3 دفعہ اس کو دہرائیں گے تو آپ کی تجوید زیادہ اچھی ہو جائے گی 4 days میں. ٹھیک ہے، تو یہ کوشش کریں جو ہمارے ہوم ورک کے حساب سے گرامر کو ایگزامپل جیسے پتا چلے، ان شاء اللہ ہم جو نیکسٹ کریں گے اس سے پہلے آپ کو پچھلا آتا ہو کہ حرف میں کیا کیا آتا ہے، فیل میں کیا کیا آتا ہے، اس میں کیا آتا ہے، یہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ دیکھ لیں گے اس کے آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ مجھے تو پھر بار بار ریوائز کر آپ کو ریوائز کروانا پڑے گا، تو اس سے میری تو اچھی ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں کو اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ نے اس کی ایگزامپلس نہیں ڈھونڈی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور ضرور ابھی جو استاذہ جی کے لائیو لیکچرز ہو رہے ہیں، جب آپ کو مکس الار پہ میسج وہاں سے دے دیا جاتا ہے، تو سب کو ضرور انوائٹ کیا کریں، بلکہ بلایا کریں، جیسے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ہمت آ گئی ہے مائک لینے کی بھی، تو اسی ابھی انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر و خیر کے ساتھ ہمیں دوبارہ واپس جو ہے لے کے آئے منگل کو، انشاءاللہ ٹیوزڈے کو. اللهم اجعل في قلبي نورا، في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وان يميني نورا، وان يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وامامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، وفي لساني نورا، وعصبي نورا، ولحمي نورا، ودمي نورا، وشعري نورا، وبشري نورا، واجعل في نفسي نورا، وعزمني نورا، اللهم اعطني نورا. اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور، میری زبان میں نور، اور بنا دے میرے پٹھے نورانی، میرے گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، اور ڈال دے میرے نفس میں نور، اور بڑھا دے میرے لیے نور. اے اللہ مجھے نور عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.